أرسلناهم من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة مباركة ياسين کی مشہور و معروف آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ عَيْدِهِمْ صَدَّةً کہ ہم نے انسانوں کے سامنے بھی ایک دیوار یا پردہ یا رکاوٹ ڈال دی. وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّةً اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار یا پردہ یا رکاوٹ. فَاخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ جس کے نتیجے میں وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن کچھ دیکھ نہیں سکتے. سورہ مبارکہ یاسین کی آیت یقیناً ایک خاص حوالے سے اور ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت ساتھ میں یہ میسج بھی ہمیں پہنچا رہی کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آنکھ رکھنے کے بعد بھی اپنی آنکھ کو استعمال نہیں کر سکتا. فہم لا یبصرون، آنکھ ہے مگر کسی خاص حقیقت تک پہنچ نہیں پاتی. اب اس کی ایک سائنٹیفک توجیہ تھی جس کے نتیجے میں انسان وہ سات کلر کے علاوہ کوئی کلر نہیں دیکھ سکتا ہے جو الٹرا وائلٹ یا انفرا ریڈ. مگر موضوع آج قرآن اور سائنس یا اسلام اور سائنس نہیں، موضوع ہے ظہور امام کی تیاریاں، پریپریشن فار ظہور. ماہ مبارک شعبان کا آخری ہفتہ اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی تیاریاں، اور ان دونوں کا کامن میسج یہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے منتظر ہو کے بیٹھو. وہ امام جس کی سب سے بڑی خصوصیت یا اس کا پہلا کیریکٹرسٹک یہ کہ وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. سورہ یاسین میں پروردگار نے آواز دی کہ اسے کوئی عجیب بات نہ سمجھنا، یہ ہماری قدرت. کتنی ہی چیزیں ہم تمہارے سامنے ایسی پیش کرتے ہیں کہ آنکھ ہے تمہاری اور اس کو نہیں دیکھ پاتے ہو. سورہ یاسین کی آیت پیغمبر اسلام نے اس رات کو بھی تلاوت کی تھی جب اللہ کے رسول کے گھر کو چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیرے میں لے لیا تھا، اور وہ 14 کے 14 سردار، مکے میں 14 ٹرائبز تھے، ہر ایک کا ایک ریپریزنٹیٹو، اس رات کو پیغمبر کے گھر کے چاروں طرف کھڑا تھا کہ علی صبح جیسے ہی وہ ڈان اپیئر ہوگی ہم پیغمبر پہ اٹیک کریں گے. اور آدھی رات کو انہی کے درمیان سے پیغمبر اسلام اس طرح سے نکلے تھے کہ زبان پر سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت تھی، ہاتھ تھوڑی سی مٹی تھی جیسے اچھالتے جا رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں وہ 14 کے 14 سردار ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ پڑ گیا. فاغشیناہم، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. جو پہلے معصوم کی خصوصیت شب ہجرت ہمارے سامنے آئی، روایتوں میں آخری معصوم کی یہی خصوصیت شب ولادت سے لے کے روز ظہور تک دنیا کی آنکھوں کے سامنے آئے گی کہ امام ہوگا سامنے. لیکن ہم اور آپ، ہماری آنکھوں کی طاقت اس کی زیارت کرنے کے وقت جواب دے جائے گی. لیکن خالی مسئلہ امام کا نہیں، آج امام سے ریلیٹڈ ایک اور چیز اس لیے بتانا کہ پچھلے درس میں جہاں تک بات پہنچی اس کا سلوشن اس واقعے کے اندر بھی ہے جو اگرچہ لم یثبت عندنا، بہت سارے علماء کے نزدیک بہت زیادہ اتھینٹک نہیں، لیکن بہرحال ہماری کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے. پچھلے درس کی آخری بات کیا تھی کہ مدینہ کے یہودی بہت پہلے سے پیغمبر کا ویٹ کر رہے تھے، اور ان کا ویٹ ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھا. ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں یا ویٹ کرتے ہیں مائنس پریپریشن، وہ ویل پریپیئرڈ تھے، اور اپنی عقل کے اعتبار سے جتنی چیزیں ان کے ذہن میں آ رہی تھیں کہ آنے والے رسول کو آرمی چاہیے ہوگی جمع کر لی، آنے والے رسول کو آرمز اینڈ ایمونیشن چاہیے ہوگا جمع کر لیا تھا، آنے والے رسول کو فنڈز چاہیے ہوں گے سارے فنڈز جمع کر لیے تھے، آنے والے رسول کو ایک ایسا ہیڈ کوارٹر چاہیے ہوگا جو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہے، تو خیبر کو اتنا ہی مضبوط قلعہ بنا لیا. ساری تیاریاں تھیں، ہم تو مائنس پریپریشن، ہم تو ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ہم تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں اجل اللہ اجل اللہ، مولا آئیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، واقعاً ہم بیٹھے ہیں ہاتھ پاؤں توڑ کر. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کام آنے والا امام کرے گا، تو وہ اتنی پریپریشن کے بعد بھی آخر کہاں پہ ٹیکنیکل مسٹیک کر گئے کہ پتا چلا کہ وہی آرمز وہی ایمونیشن وہی خیبر کا قلعہ وہی آرمی وہی فنڈ اس پیغمبر کے اگینسٹ استعمال ہوئے. خدا نہ کرے کہ ہم اور آپ، ہمارے بچے، ہمارے کمیونٹی کے کچھ افراد اسی طرح سے آنے والے امام کے خلاف یوز ہو جائیں. جب روایتوں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ ایسا ہوگا بھی، تو جن کے ساتھ ہوگا سو ہوگا، پہلے ہمیں ریزن پتا چلے، ریزن یہ کیا ہے ریزن؟ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، یہ روایت تو نہیں ہے لیکن یہ جو ایک اسٹوری جو مولا کائنات کے حرم میں جو خزانہ، خزانہ امیر المومنین، اس میں ہاتھ سے لکھی ہوئی اس آدمی کی زبانی ملی جو خود اس کا ہی وٹنس تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خالی اونلی ون وٹنس نہیں، ایک سلسلہ چلا رہا ہے ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات کا، یہاں تک کہ اتنے سارے واقعات اور اسٹوریز جمع ہو گئے کہ باقاعدہ اسے ایک سب ہیڈنگ دے دی گئی، جزیروں والی روایت، ان میں سے ایک یہ، کیونکہ ویسے بھی کسی نے مجھ سے کہا کہ ذرا پڑھ دی، اور اس کے اندر ہمارے ٹاپک اور خاص طور پر لاسٹ سنڈے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت اہم میسج، اس لیے ذرا جلدی جلدی مومنین کرام کی وہ کمپلین کہ ہر چیز یہاں ٹائم کے بغیر ہوتی، اس کو دور کر دیا جائے، ایک مرتبہ بات شروع کی جا رہی کہ خود امام بھی ان چیزوں میں سے ایک ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے علاوہ پروردگار نے ایسی کتنی ہی چیزیں اس دنیا میں رکھی ہوئی، شاید ان میں سے ایک چیز یہ بھی، کون سی چیز؟ شیخ عباس قمی جن کی کتاب مفاتیح الجنان ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہر ایک مومن کے ہاتھ میں پہنچ گئی، ایک ماسٹر پیس ہے، ایک شاہکار ہے شیخ عباس قمی کا، اگر وہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعہ کہ پروردگار نے ایک ایسی کتاب کو جسے آپ دیکھیں گے تو بالکل ایک عام سی کتاب اتنی زیادہ مقبولیت دی، اتنی یہ پاپولر کتاب ہوئی کہ علماء حیران ہوئے کہ آخر کیا بات، اور اس کا ایک بہت ہی اہم ریزن ہمارے سامنے آیا، لیکن وہ خود ایک الگ ٹاپک، اس کا خلاصہ ہے احترام والدین، لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں۔ یہ شیخ عباس قمی جن کا ٹائٹل ہے خاتم المحدثین، علم حدیث کے ماہرین میں سب سے آخری، اور جن کا دوسرا ٹائٹل ہے مجلسی ثالث، تھرڈ مجلسی، شاگرد تھے مرزا حسین نوری کے، جن کا ٹائٹل ہے مجلسی ثانی، اور مرزا حسین نوری جو آج سے ٹھیک 100 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، انہوں نے ایک ایسی سنت قائم کی جس پر اس کے بعد صدام کی حکومت قائم ہونے تک عراق میں مسلسل عمل ہوتا رہا تھا، یعنی نجف سے کربلا زیارت کے لیے پیدل جانا۔ یہ مرزا حسین نوری اپنی ایک مشہور کتاب النجم الساقط میں بھی یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، لفظ بھی میں نے اس لیے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اس واقعے کے بہت ریفرنسز، واقعے کے راوی ہیں احمد ابن محمد ابن امباری، واقعہ ہے 543 ہجرا کا، آج کل 1422 ہجرا چل رہا، 543 ہجرا کا، اور واقعہ ہے 10th آف رمضان کا، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، 10th رمضان ہمارے کیلنڈر کے اعتبار سے جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کی تاریخ بنتی، تو 10th رمضان 543 ہجرا، مدینۃ السلام جو بغداد سے ملا ہوا ایک علاقہ، ایک صبر، وہاں کا واقعہ۔ احمد ابن محمد ابن امباری کہتے ہیں کہ میں اس رات کو 10 رمضان کی رات کو 543 ہجرا میں شہر مدینۃ السلام عباسی ڈائنیسٹی کے ایک بہت ہی مشہور وزیر عون الدین کے گھر میں افطار کی پارٹی میں انوائٹڈ تھا، اور بہت سارے لوگ آئے تھے منسٹر کے ہاں کی پارٹی، چنانچہ افطار ہوا، نماز ہوئی، اس کے بعد لوگ ایک ایک کر کے فارغ ہوئے، اور جیسے ہر دعوت کا طریقہ ہوتا کہ جب عام مہمان چلے جاتے ہیں تو پھر جو خاص خاص لوگ رہ جاتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، پھر ان کی گپ شپ باتیں وغیرہ شروع ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ عباسی ڈائنیسٹی جو دشمنان اہل بیت ٹاپ آف دا لسٹ ہے بنو امیہ کے ساتھ، ایک بنو امیہ اور ایک بنو عباس، چنانچہ وہاں پر اہل بیت اطہار کا مذاق اڑایا جانے لگا، لیکن چونکہ اہل بیت کے زمانے کو 3 سینچریز گزر چکی تھی، 260 ہجرا میں ہمارے 11th امام کی شہادت ہوئی، اور واقعہ ہے 543 ہجرا کا، تو اب اہل بیت کی دشمنی شیعوں سے نکالی جا رہی تھی، شیعوں کا مذاق اڑایا جا رہا، شیعوں پہ تہمتیں لگائی جا رہی، جیسا کہ امام معصوم اپنے زمانے میں بھی ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ ایسے بہت کم لوگ تمہیں ملیں گے جو اوپنلی ہماری دشمنی اپنی زبان پہ لے کے آئے، وہ ہمارے دشمن ہوں گے لیکن ان کی سائن یہ ہوگی کہ وہ تمہاری مخالفت کریں گے فقط اس لیے کہ تم ہمارے محب، ڈائریکٹ ہم کو برا نہیں کہہ سکیں گے، ان ڈائریکٹ برا کہیں گے۔ چنانچہ وہی وہاں کی ڈسکشن ہو رہا کہ یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، ان کے یہاں زنا جائز، ان کے یہاں جھوٹ جائز، جو ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان مہمانوں میں جو بہت تھوڑے سے لمیٹڈ گیدرنگ، ایک نیا آدمی بھی تھا، باقی سب کو تو میں جانتا تھا، بغداد کے مختلف لوگ وی آئی پی، یہ بالکل نیا آدمی تھا، اور ذرا اس کو رسپیکٹ بھی مل رہی تھی وزیر کی طرف سے، لیکن ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ کون. البتہ جب اینٹی شیعہ باتیں ذرا زیادہ ہو گئی تو ایک مرتبہ اس نے چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اب ذرا میری بات بھی سن لی. چنانچہ سب لوگ اس کی جانب، سب کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو، اور اب اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیے یہ جو آپ لوگوں نے بار بار ایک ہی پوائنٹ تو گھمایا پھرایا کہ جی یہ فرقہ جو ہے بالکل غلط ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ بہت مین پوائنٹ تھا. تو کہا کہ تعداد کہ کس کی پاپولیشن زیادہ ہے کس کی کم، اس کے ذریعے کبھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے. اور پھر اس نے مثال شروع کی کہ آج کل دیکھ لی مسلمان کم ہیں اور کرسچن زیادہ ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسچن یہ خود بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا لیکن پہلے کرسچن رہ چکا، جیسا ابھی آپ واقعے میں سنیں گے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ حق پر ہوگا. پھر اس نے قرآن کی آیتیں کوٹ کی کہ قلیل من عبادی الشکور، اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میرا شکر کرنے والے تو بہت کم. لیکن پھر اس نے اپنی بات کو الٹا کی اور یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہوا، جو اپنی جگہ ایک الگ مجلس بھی ہے اور جو ہماری لاسٹ سنڈے کی تقریر ہے اس سے ریلیٹڈ ایک میسج بھی. کہا کہ اب یہ بھی سن لی کہ ان کی تعداد یا ان کی پاپولیشن اتنی کم بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو اپنے علاقوں میں کم لگ رہی ہوگی. یہ وہی زمانہ تھا کہ جب اس طرح سے شیعہ کا قتل عام کیا جا رہا تھا کہ صاحبان ایمان کو جان بچانے کے لیے ہجرت کر کے ہندوستان کے علاقوں میں آنا پڑا، کافروں کے علاقے میں پناہ ملی تھی مسلمان سو کال مسلمان سے بچنے کے لیے. لیکن اس نے یہ بات نہیں چھوڑی، اس نے کہا کہ کیا آپ نے ساری دنیا چیک کر لی جو آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد بھی بہت کم ہے؟ اتنی کم بھی نہیں. میں اپنی جوانی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بات ہے جب اس کی مڈل ایج، پہلا جوانی کا واقعہ سنی. ہم جس شہر میں رہتے تھے تو ہم ایک گروپ تھا تاجروں، ہم لوگ ایسے تاجر تھے کہ جو کسی ایک جگہ بیٹھ کر تجارت یا بزنس نہیں کرتے. ہمارے ٹریڈ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم ایک بوٹ یا اسٹیمر یا پانی کا جہاز یا کارگو شپ کرائے پہ لے لیتے، اس میں سامان بھر لیتے. اب یہ اس زمانے کا طریقہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بلا وجہ جا رہا ہوں، لیکن چونکہ ایک آج جملہ آگے اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. جہاں سے چلے وہاں سامان بھر لیا، اب جہاز چلا، اس کی ڈیسٹینیشن کہاں ہے، کہاں جانا ہے، کہیں نہیں، بس چلتے رہو. دو مہینے کا، چار مہینے کا، چھ مہینے کا سفر، راستے میں جو پورٹ آئے وہاں رک جاؤ، یہ دیکھو کہ جہاز پر جو سامان ہے ان میں سے کون سا یہاں پر بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے اس کو بیچ دو، یہ دیکھو کہ اس سٹی میں کون سی چیز سستی مل رہی ہے وہ خرید لو تاکہ آگے کہیں کام آئے گی. تو نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہے نہ ہمیں کسی کام کی جلدی ہوتی ہے، ہم چل رہے ہیں. اور یہ جتنا بھی اس وقت ایریا مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس میں وہ میڈیٹیرین سے نکلتے تھے، اٹلانٹک اوشین تک جاتے تھے. کچھ زیادہ جغرافیہ نہ ہو جائے اس لیے میں بہت یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. ہم چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آ گیا. آج کل تو خود یہ میرین نیوی کی ٹیکنالوجی بھی بہت ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود ایسے کیسز ہوتے ہیں. یہ تو تذکرہ ہے آج سے 9 سینچری پہلے کا، طوفان آ گیا، طوفان کے نتیجے میں ہم راستہ بھول گئے، بھٹک گئے. اب اس وقت تو ہوا جہاں ہمیں لے جا رہی ہے وہیں پہ ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارا جہاز بھی جا رہا. یہاں تک کہ جو ہمارے جہاز کا کیپٹن ہے بہت ہی پرانا، بہت ہی سیزن، بہت ہی ایکسپیرینس، اس کی ساری زندگی اسی پہ گزری، کسی جہاز پر، وہ تو وہ اس کا باپ، اس کا دادا سبھی، وہ بھی ایک مرتبہ گھبرا گیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بہتے بہتے ہمارا جہاز کسی ایسے علاقے میں آ گیا جو بالکل نیا علاقہ ہے اور اجنبی علاقہ. اب ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ان لوگوں کی زندگیاں بھی سمندر میں گزرتی تو نئے نئے علاقے دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا علاقہ ہے کہ آج تک ایسا سمندر نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ سمندر کا پانی کلر لیس ہوتا ہے، یہ پانی کی خصوصیت. آسمان کا رنگ پڑے تو کبھی بلو نظر آتا، لیکن یہ پانی ایسا تھا جیسے دودھ کا رنگ ہوتا ہے، بالکل وائٹ کلر. ایسا سمندر کا ایسا پانی تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. جو جھاگ پیدا ہوتی ہے اس وقت ذرا سا دودھیا رنگ آتا ہے، لیکن چاروں طرف کا پانی اور ایک ایسا چاروں طرف سراؤنڈنگ کا ماحول ہے کہ بالکل ایسا لگا کہ ہم کسی نئی دنیا میں پہنچ گئے. ہم نے اپنے کیپٹن سے کہا کہ کون سا علاقہ، اس نے کہا میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا، ساری زندگی میری یہاں گزری. اور تھوڑے فاصلے پر ہمیں پھر ایک خشکی نظر آئی، ایک لینڈ نظر آئی. ہم نے کہا چلو یہاں چلتے. وہاں پہنچے، جہاز کو وہاں روکا. جیسے ہی جہاز وہاں رکا تو
تو جو لوگ وہاں پہ گھوم رہے تھے
ان سے ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہاں پہ کسٹم کا کیا طریقہ کار اور امیگریشن کا کیا طریقہ. وہ حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ کسٹم کیا ہوتا ہے, امیگریشن کیا ہوتا ہے. یعنی بول وہ بھی رہے تھے ہماری زبان, ایسا نہیں ہے کہ کسی اردو والے سے ہم انگریزی کا لفظ بولیں تو اس لیے وہ حیران ہو جائے, زبان ایک تھی. لیکن کہا یہ کیا ہوتا. ہم نے کہا جب کوئی آدمی نئے علاقے سے آتا اور کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ایک پرمٹ یا پرمیشن یا پروانہ راہداری دیا جاتا, اور اگر وہ بزنس کا سامان لایا ہے تو اس سے ٹیکس لیا جاتا. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں ہم نے آج تک سنی نہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب ہم گھبرا گئے, نئے علاقے میں ہیں, ایسا نہ ہو کہ اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے ہم قانون کے خلاف کوئی کام کر لیں, مار دیا جائے, کون پوچھنے والا. آج کل اتنا ہیومن رائٹ کا رواج ہے, اس کے باوجود کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا. اس زمانے میں تو یہ چیزیں بھی نہیں. اب ہم گھبرا گئے, ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہاں قانون کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی ایڈمنسٹریٹر یا کوئی حاکم ہے؟ کہا ہے, وہ سامنے جو کمرہ بنا ہے اس میں وہ بیٹھتے ہیں. اتنے چھوٹے سے کمرے میں کوئی کلرک ولرک چپراسی بیٹھے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں حاکم بیٹھتا ہے, کیسا حاکم. جو اب ہم اترے, دیکھیں ڈر رہے ہیں کیونکہ تاجر آدمی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی بڑی پینلٹی ہو جائے, کوئی بڑا فائن ہو جائے. ہم داخل ہوئے. اچھا اب یہ منظر آج کل تو بڑا کامن ہو گیا, اگر کہ انقلاب ایران سے پہلے اتنا کامن یہ بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت تو امپوسبل تھا. ہم نے دیکھا کہ جسے حاکم کہہ کر ہمیں بھیجا گیا ہے کہ وہ ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹر یا رولر, وہ تو حاکم کے بدلے کسی مسجد کا پیشماز زیادہ لگ رہا, کہ سر پہ امامہ ہے اور ابا قبا ہے اور زمین پہ بیٹھا ہوا کاغذ قلم کچھ لکھ رہا. ہم نے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم بزنس کے لیے آئے ہیں, اگرچہ یہ علاقہ ہمارے مقصد نہیں تھا, ڈیسٹینیشن نہیں تھا, لیکن ہمیں تو بزنس کرنا, چلے کسی نئے علاقے میں پہنچ گئے اور اچھا, یہاں شاید ہمارا سامان جلدی بک گیا. ہم بزنس کے لیے آئے ہیں, ہمارا جہاز سامان سے بھرا ہوا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لاز اور ریگولیشن معلوم کریں, کیا طریقہ کار. اس نے کہا کہ یہاں کوئی طریقہ کار نہیں, نہ یہاں کوئی پاسپورٹ, نہ یہاں کوئی ویزا, نہ یہاں کوئی پرمٹ, نہ یہاں کوئی ٹیکس. سیدھی سادھی بات ہے, جو مسلمان ہیں یہ علاقہ ان کے لیے, جو نان مسلم ہیں وہ جو ایک اسلامی ٹیکس جزیہ جسے کہتے ہیں, اس کی اپنی بہت ڈیٹیل ہے لیکن آج نہیں آ سکتی, جزیہ دے اور یہاں پہ بزنس شروع کر. بزنس بھی نہیں جو یہاں انٹر ہونا چاہتا. تو اب بتاؤ تمہیں مسلمان کون ہے, نان مسلم کون. تو ابھی تک تو چونکہ ہم سب لوگ ایک ہی علاقے کے تھے اور ایک ہی ہمارا پروفیشن تھا تو یہ سوال اس سے پہلے نہیں اٹھا تھا, اب یہ اٹھا تھا. پتا چلا کہ 14 آدمی نان مسلم ہیں. اتنی ڈیٹیل ہے روایت کے اندر. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے تقریباً ہمارے پاس اتنے سارے واقعات ہیں کہ باقاعدہ ان سارے واقعات کو ٹاپک جزیروں کی روایت دے کے الگ کتابیں لکھی گئیں. تو پتا چلا کہ میں, میرے والد اور 3 ہم آدمی کرسچن, 5 اور 9 آدمی جوز یا یہودی. تو یہ 5 اور 9 14 آدمی تھے, انہوں نے جزیہ دے دیا کیونکہ وہ بہت ہی انایکسپیکٹڈ تھا, بہت ہی کم تھا. اگر ہم خود کرسچن کسی کرسچن علاقے میں جاتے اور جوز کسی جوز علاقے میں جاتے, اس سے زیادہ ہم کو ٹیکس دینا پڑتا. بہت خوش خوش اسی وقت ہاتھ سے ہاتھ ہم نے پیمنٹ کر دی. باقی جو ایک طرف کھڑے تھے انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. تو کہا کہ اس حاکم نے کہا کہ یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی پابندی نہیں, ان کے لیے بالکل ایک فری شہر ہے, جو آ گیا اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, نہ کوئی ٹیکس, لیکن پہلے کنفرم کر دیا جائے. تو بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا. کہا کہ ہمارا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے خاموش ہوئے. وہ جو حاکم تھا, وہ جو رولر تھا, وہ جو گورنر تھا, وہ جو ایڈمنسٹریٹر تھا, جو بھی کہیں, وہ اس طرح سے ان کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی آدمی سے آدھی بات سنیں تو اب آپ انتظار کرتے ہیں نا کہ اس کی بات کمپلیٹ, کوئی آپ سے کہہ دے کہ کل رات کو میں, چپ ہو جائے تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ آگے کیا کہہ رہا ہے. وہ اسی طرح سے دیکھ رہے تھے. اچھا وہ جو مسلمان تھے ذرا گھبرا گئے کہ یہ کیا اس طرح ہم کو دیکھ کے پھر آئے, کیا بات. گھبرا کے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں. کہا کہ تم نے یہ خود ہی کہا تھا کہ تم مسلمان اور اس لیے میں نے عقیدہ چیک کرایا, تو عقیدہ بتاؤ نا. تو کہا ہو گیا عقیدہ. تو ابھی تو انکمپلیٹ عقیدہ. اب یہ مسلمان چونکے, ہم کرسچن تھے, ہم کو کیا یہ ساری ٹیکنیکل باتوں سے ہمیں کیا تعلق, اتنی کمپلیکیشنز ہم کو نہیں پتا تھا. لیکن بحیثیت ویٹنس میں بتا رہا ہوں, یہ آدمی کہتا وزیر اعظم کے گھر میں ہے, 10th رمضان 543 ہجرا مدینہ السلام کا واقعہ, کہ ایک مرتبہ وہ مسلمان حیران ہے کہ ہم نے کمپلیٹ بات کہی, وہ حاکم حیران ہے کہ تم نے انکمپلیٹ بات کہی. تو مسلمانوں نے پلٹ کے کہا کہ کمپلیٹ بات کسے کہتے ہیں.
کا کمپلیٹ بات یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و اشہد ان اولاد علی اوصیاء رسول اللہ, اور پھر آخر میں قیامت کا عقیدہ. اللہ پہ ایمان لاؤ, رسول پہ ایمان لاؤ, علی مرتضیٰ پہ ایمان لاؤ, ان کی معصوم اولاد پر ایمان لاؤ. یہ کمپلیٹ عقیدہ ہے جو یہاں پہ مسلمان عقیدہ مانا جاتا. وہ ایک مرتبہ وہ لو. اچھا تقیہ کا بڑا سخت زمانہ. یہ وزیر اعظم کو کچھ باتیں پتا ہیں, کچھ علماء کو بتائیں, عام آدمی کو پتا بھی نہیں کہ شیعہ کیا ہوتی. چنانچہ جسے انقلاب ایران سے پہلے انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, جو آپ کے قریب ترین پڑوسی ہیں, ان کو شیعہ کے بارے میں تفصیل نہیں پتا. چنانچہ وہ عام آدمی حیران ہو گئے, کہنے لگے بھائی ہم تو جن علاقوں میں رہتے ہیں, پیدا ہوئے, پلے, بڑھے, جوان ہوئے, کچھ کا بڑھاپا آ گیا, ہمارے بزرگوں کا انتقال ہو گیا, ہم نے تو یہی سنا کہ اسلام فقط ان دو چیزوں کا نام. اس نے کہا نہیں, یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ تو اسلام مکمل ہوتا. جیسے خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے تمہیں اسلام مسلمان نہیں مانا جائے. اب پرابلم پیش آ گئے. انہوں نے کہا, وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بہرحال پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے پاس اپنے حاکم کی طرف سے جو میرے اوپر یہ انسٹرکشن ہے کہ نان مسلم سے جزیہ لو, مسلمان کے لیے یہ علاقہ فری. تم نہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہو نہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. نان مسلم بھی نہیں ہو کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے, اور جو اسلام ہم جس کو آج تک جانتے ہیں تو وہ بھی نہیں. انہوں نے کہا اچھا بھائی خالی پیسے دینے کی بات ہے نا, لے لیجیے ہم سے بھی اتنے ہی پیسے جتنے دوسروں کے لیے ہیں, یعنی میرے الفاظ میں ہماری جان چھوڑی. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی پر اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا کہ کسی کے چاول کا دانہ اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا جائے. اگر یہ جو جزیہ ہے تم یہ جزیہ دینے کے انٹائٹل نہیں, ہم کیسے لیں, یہ ہمارے لیے غلط. تو کہا آپ کیا کریں؟ کہا کہ ایک ہی طریقہ کہ تمہیں اس شہر میں انٹری کی اجازت نہیں ملے گی, جہاز سامنے کھڑا ہے واپس چلے جاؤ. نارمل سرکمسٹانسز میں شاید آسان ہو, لیکن یہ تاجر آدمی اتنا سارا سامان تجارت پروفٹ کے لیے لائے ہیں, جہاز جو اتنا چلا ہے اس کا سارا خرچہ, اس کا کرایہ ان کو دینا پڑے گا, بغیر تجارت کے کیسے چلے گا. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم 14 آدمی, ہم نے کہا بھائی ہم کیوں واپس جائیں, ہم ایک شہر میں آ گئے ہیں, سامان تجارت ہمارے پاس ہے, ہم کو پرمیشن مل گئی. اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو آخر ان مسلمانوں نے یہ کہا کہ پھر ہمارا مسئلہ کیسے طے, بیچ میں جا کے معاملہ پھنس کے رہ گیا ہے, کسی طرح حل ہی نہیں ہو رہا, نہ پیسے لینے کو تیار ہے حکمران, نہ ہمیں شہر میں جانے کی پرمیشن دے رہا. تو کہا کہ میں چونکہ گورنر ہوں, یا میں چونکہ ایک چھوٹے سے علاقے کا مالک, جو اصل ہمارے علاقے کا بادشاہ اس کے پاس جاؤ, وہ پرمیشن دے دے تو ٹھیک. کہا اچھا وہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا کہ یہ جس اسٹیٹ میں تم آ گئے اس کے کیپٹل کا نام ہے ظاہرہ, اور وہاں پہ ہمارے حکمران رہتے ہیں جن کا نام ہے طاہر. اس پورے علاقے کے لیے وہی کوئی قانون بنا سکتے ہیں, وہاں جاؤ ان سے اجازت لے لو پھر ٹھیک. اچھا یہ بات ایسی تھی جو کامن سینس میں آ رہی کہ کیپٹل سے جا کے پرمیشن لینا, چنانچہ ہم لوگ باہر آ گئے. اب ہم 14 آدمیوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہماری زندگیاں گزری, ہم سب لوگ ایک ہی گروپ کے ہیں, ٹھیک ہے وہ مسلمان ہم نان مسلم, لیکن سب کے سب ایک ہی پروفیشن میں سالوں سے ایک ساتھ زندگی گزار رہے, ہنسی خوشی, غم مصیبت, راحت, کاروبار کا پروفٹ, کاروبار کا لاس, سب میں شریک ہوئے. تو اب اگر واپس جانے کی بات ہوتی تو ہم تو شاید تیار نہ ہوتے, لیکن خالی پرمیشن لینے جانا ہے تو کیا مسئلہ ہے, ہم تیار ہو جائیں. چنانچہ اب ہم سب لوگ, ہم نے کہا ان کا ساتھ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, اپنے جہاز پر آئے. کیپٹن سے کہا کہ لنگر اٹھاؤ اور آگے سیل کرو. تو اس نے کہا کدھر سیل کرنا؟ ہم نے کہا جو کیپٹل سٹی ہے ظاہرہ. وہ ہماری شکل دیکھنے لگا, کہنے لگا کہ آپ لوگ یہ لفظ کہاں سے سن کے آئے, میری ساری زندگی سمندر میں گزری, آج تک اس نام کا میں نے کوئی شہر نہیں سنا, جہاں پہ میں آیا ہوں یہ بھی میرے لیے ایک نیا علاقہ, اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو اور بھی زیادہ نیا علاقہ, اب کیا کریں, پریشانی اور مصیبت. پھر ہم اترے, اور ایک مرتبہ جو لوگ ساحل سمندر پہ گھوم رہے تھے ان سے پوچھا, جو پورٹ پر لوگ کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم کو ظاہرہ جانا ہے, کیا کیا جائے, ہمارا کیپٹن تو جانتا بھی نہیں ہے راستہ. تو کہا وہ جانتا نہیں ہے, لیکن اگر جانتا بھی ہوتا تو آپ اس کے ساتھ نہ جاتے. ہم نے حیران ہو کہا کیوں نہ جاتے, ہمارا جہاز ہے, کرایہ دے کے لائیں. تو کہا آپ زندہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا مرنے کے لیے وہاں کیوں جائیں گے, یہاں بھی مر سکتے ہیں. یہ تو خیر میں نے اپنی طرف سے ایک جملہ کہا. تو کہا کہ یہ جہاز جائے گا تو مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اگر جانا ہے تو اسی علاقے کے کسی جہاز پہ آپ کو جانا پڑے گا. تو ہم نے کہا بھائی ہماری ہیلپ کرو. کہا دو راستے, ایک سمندر کا راستہ ہے 10 دن میں پہنچا دیں گے, خشکی کا راستہ ہے 25 ڈیز لگیں گے. تا
ٹائم ویسے ہی کم تھا اور یہ لوگ کیونکہ ساری زندگی ان کی سمندر میں گزری تھا، وہ راستہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. چنانچہ جو بھی معقول کرایہ بنتا تھا اور بہت ہی نومینل قسم کا تھا، چنانچہ ہم حیران ہو گئے اتنے کم کرائے پہ کوئی ہم کو 10 دن دور کے راستے پہ لے جائے گا. پیمنٹ کیا اور ہم بیٹھے اس کے جہاز پر اور چلے. وہاں کے لوگ چلتے چلتے اب ہم اس علاقے میں پہنچے 10 دن کے بعد کہ جہاں تو واقعاً ایسا لگا کہ جیسے ہم پانی میں نہیں دودھ کے سمندر میں تیر رہے ہیں، جس کا نام البحر الابیض ہے اور عربی میں اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر اسود، اور ابیض کہتے ہیں بالکل سفید رنگ والے، اس کا نام ہی تھا بحر الابیض. کہا جہاز کے کیپٹن نے، جو اس لوکل جہاز کا کیپٹن تھا، کہا کہ بحر الابیض آ گیا، بحر الابیض آ گیا. اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہ، اتنا واضح فرق دونوں پانیوں کا نظر آ رہا تھا. اور پھر جیسے ہی ہم اس بارڈر لائن پر پہنچے کہ جہاں یہ پانی ختم ہوتا ہے وہ پانی شروع ہوتا، اس نے ایک مرتبہ زور اللہ اکبر کہا اور پھر اپنے جہاز کو لے کے آگے بڑھا. ہم نے حیران ہو کر پوچھا اس وقت اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا کہ اگر اللہ اکبر کہے بغیر اس بارڈر کو کراس کرتے ہی جہاز اسی وقت ڈوب کے رہ جاتا. اول تو اس سمندر میں صرف اور صرف یہی اس علاقے کے جو ویسلز ہیں یہ انٹر ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح سے انٹر نہیں ہو سکتے، ان کو پہلے اللہ اکبر کہنا پڑتا. آپ اس جہاز پر آتے تو چاہے اللہ اکبر بھی کہتے تب بھی یہ جہاز اس کے اندر غرق ہو جاتا. خیر ہم آگے بڑھے اور چند گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ گرینری والا سمندر جزیرہ ہمارے سامنے تھا، ایک آئی لینڈ، لیکن ایسا آئی لینڈ، اتنا گرین اتنا گرین اتنا گرین کہ بے اختیار ہماری زبان سے نکلا، جو کہ ہم عربی بولنے والے ہیں، کہ جزیرت الخضرا. عربی میں خضرا کہتے ہیں گرین کو. اور کچھ آج کی مجلس کا رزلٹ نکلے کہ نہ نکلے، کچھ رنگوں کے نام تو آپ کو عربی میں یاد ہو رہے ہیں، وہ ابیض، یہ اسود، خضرا. اردو میں اس کو خضرا ہم کہنے لگے ہیں، گنبد خضرا، پیغمبر کے روزے کا گنبد، اسی لیے گنبد خضرا کہلاتا ہے کہ گرین کلر کا. جزیرت الخضرا، گرین آئی لینڈ، گرین لینڈ نہیں. وہ تو مجھے معلوم کہ سویڈن اور انگلینڈ کے درمیان ایک جزیرہ ہے گرین لینڈ، جو باقاعدہ آبادی بھی ہے وہاں پہ، غالباً ڈنمارک کی حکومت بھی. گرین آئی لینڈ ہماری زبان پہ آیا، یہ ہے جزیرہ خضرا، اتنا گرین، گرین آئی لینڈ. اور پھر ہم بالکل جب قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سونے اور چاندی کی بلڈنگز بنی ہوئی. خیر ہم وہاں اترے، رکے اترے، اور ایک مرتبہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے حکمران کہاں کون ہے؟ کہا یہاں کے حکمران طاہر. تو طاہر کہاں ہے؟ کہا کہ یہ وقت نماز ہے، یہ وہ حکومت ہے کہ جہاں پہ وقت نماز ہر آدمی آپ کو ملے گا تو مسجد میں ملے گا اور کہیں پہ نہیں ملے گا. لیکن بہرحال آگے چل کے آپ سنیں گے بھی اور ابھی بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام کی حکومت. تو اب امام کی حکومت میں وقت نماز جسے ڈھونڈنا ہے مسجد میں جا کے ڈھونڈو، کیونکہ امام کا جزیرہ وہ پنجتن سینٹر کو تھوڑی ہے کہ نماز الگ ہوتی رہے، کھیل الگ ہوتا رہے، گپ شپ الگ ہوتی رہے. خیر یہاں کی بات نہیں کر رہا، پنجتن سینٹر دنیا میں کئی جگہوں پہ اس نام کے سینٹر ہیں، یہ خیال رکھیے گا کہ آئندہ کبھی آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میلبرن کے بارے میں بات ہو رہی. لیکن اب آئیے، کہا کہ اس وقت تو وہاں ملے گی، وقت نماز ہے. اور انہی کی بات نہیں ہے، پورے شہر کو دیکھ لیجیے، واقعا ہم نے دیکھا لوگ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور اسی شان کے ساتھ جا رہے ہیں جو امام کے جزیرے کی شان ہونا چاہیے. دکان کھلی، کیش ایسے ہی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پڑا، ہم بھی لوگوں کے ساتھ چلے. اب ہم 5 عیسائی، ہمارے ساتھ کے 9 یہودی، ان کا تو نماز سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن جب سب لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلو، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ عیسائی اور یہودی کا تعلق نہیں ہوتا ہے، مومن کا ضرور ہوتا. تو ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگ چلے جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی چلے، لیکن ہم ذرا نارمل اسپیڈ سے چلے، کیونکہ ہمیں یہ پرابلم تو تھا نہیں کہ جلدی پہنچو تاکہ پہلی صف میں جگہ ملے کہ دوسری صف میں جگہ ملے. تو آہستہ آہستہ چل رہے تو کچھ عجیب باتیں ہمارے آبزرویشن میں آئیں. ہم نے دیکھا یہ عجیب شہر، کچھ قصے اور کہانیوں میں ایسے شہر کی باتیں ہم نے پڑھی، یہ یاد رکھی، خاص طور پر اردو کے اندر اور کسی حد تک یورپین کلاسک لٹریچر میں. دو واقعات مسلمان تاریخ کے ایسے ہیں جن کے بہت اثرات آئے. ایک پیغمبر کا سفر معراج، ڈانٹے نے تو ڈیوائن کامیڈی میں پورے معراج کی سفر کی نقل کر دی اور وہ ایک مرتبہ مشہور ترین کتاب بن گئی ورلڈ کلاسک لٹریچر کی. اور دوسرا جزیرہ خضرا کے واقعات، یہ گھما پھرا کر کہانی کی شکل میں بہت سارے لوگوں نے، کچھ یورپین لٹریچر میں بھی اور انڈیا اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ان کے واقعات آئے. لیکن یہ فیکٹ، اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد روایت نہیں، سلسلہ ہے ایک ایسے واقعات کا، جن میں سے ایک روایت تو وہ جو چونکہ 2 گھنٹے لیتی
اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھا جس کے راوی کو مرحوم آغائے خوئی نے معتبر بھی مانا. اردو میں بھی جزیرہ خضرہ کے نام سے جو 200 صفحے کی کتاب چھپی اس میں وہ ڈیٹیل والی روایت, تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر والی روایت ہے لیکن باتیں سب کامن ہیں اس ڈیٹیل اس مختصر روایت. کیا دیکھا؟ عجیب شہر. یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر نہ تو ہمیں کوئی بچہ نظر آیا نہ کوئی بوڑھا نظر آیا, سارے کے سارے نوجوان لوگ. دوسری بات, ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر ہم جسمانی اعتبار سے کوئی آدمی ناقص, ناکارا, بدنما, بد عیب یا بدصورت نظر نہیں آ رہا. بھائی ہر جگہ پہ کچھ صحت مند ہوتے ہیں, کچھ بیمار ہوتے ہیں, اور جو صحت مند بھی ہیں ان کے اندر بھی شکل و صورت کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا. اور پھر ہر شہر میں کچھ اندھے ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ لولے ہوتے ہیں, یہ تو کامن سی چیز. کا یہ عجیب شہر, اور چونکہ سارا شہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, سب لوگ گھر والے گھر سے نکل کے دوڑ رہے, دکان والے دکان سے نکل کے دوڑ رہے, کھیتوں والے کھیتوں, پورا شہر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا. ایک عجیب شہر. جس طرح سے وہ جرمن فلاسفر نیچے نے ایک انسان کامل مانگا, واقعا ہمیں یہاں پہ ہر آدمی کمپلیٹ نظر آ رہا. اور پھر ایک اور عجیب بات یہ کہ ایک ایسا شہر نظر آ گیا کہ جہاں پہ کچھ چیزیں نیچر کے خلاف جا رہی ہیں, ان نیچرل. اور وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو دیکھیے, یہ اردو زبان کا ایک محاورہ. آج کا ٹاپک اردو یا عربی زبان یا کلر ولر کے نام نہیں ہے, اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. شیر اور بکری کا ایک گھاٹ پانی پینا, یہ محاورہ کہاں سے آیا؟ اسی روایت. ہم نے دیکھا کہ واقعا اس شہر شیر بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, اور دونوں ایک ہی گھاٹ پہ کھڑے ہو کے پانی بھی پی رہے ہیں. لیکن نہ بکری شیر سے ڈر رہی ہے, نہ شیر ظلم والی نگاہ سے بکری کی جانب دیکھ رہا. یہ خالی اسٹوری نہیں ہے, یہ خالی قصے کہانیوں کی بات نہیں. راوی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے, اور ایک نہیں کئی راوی. سلسلہ آگے بڑھتا. اور عجیب بات ہم نے یہ دیکھ کہ سانپ اور بچھو لوگوں کے لیے کھلونا بنے ہوئے. لوگ اس طرح سے سانپوں کو گلے میں لٹکائیں جیسے عورتیں اپنے گلے میں نیکلس یا ہار کو لٹکایا کرتی, اور اس طرح سے بچھوؤں سے کھیلتے پھر رہے ہیں کہ جیسے آدمی کھلونوں سے کھیلتا پھر رہا. بات تو بہت زیادہ لمبی. غرض یہ کہ ہماری عقلیں وہیں پہ گھبرا حیران ہوگی کہ یہ کون سا شہر کہ جہاں کسی کو بڑھاپا نہیں آتا, یہ کون سا شہر کہ جہاں پہ موزی اذیت دینے والے, تکلیف دینے والے جانور اپنی نیچر کو بدل گئے. بچھو کے بارے میں مشہور کہ اس کی نیچر میں ہے ڈنک مارنا, وہ اپنے دوست کو بھی ڈنک مار کے ضرور رہے گا لیکن نیچر بدل گئی. یہ کون سا شہر کہ جہاں اتنا زیادہ جسٹس یا عدل کا ماحول کہ شیر تک بکری کی جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا, اور بکری جو ہے وہ شیر سے نہیں ڈر رہی. اور یہ کون سا شہر کہ جہاں ہر آدمی اتنا پرفیکٹ اور کمپلیٹ, جو پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہماری اور آپ کی, یہ ہمارے بزرگوں کی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں کہ ہم میں بیماریاں آ جاتی ہیں, ہم میں جسمانی عیب آ جاتے ہیں, ہم میں ڈسیبلڈ لوگ آ جاتے ہیں. اللہ نے تو قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین جسم کے ساتھ بنایا جو کمپلیٹ ہے, جس کے اندر کہیں سے کوئی کمی نہیں. اور اسی لیے جو پہلا انسان اللہ نے بنایا وہ ہر اعتبار سے کمپلیٹ تھا. اس کے مثالیں, اس کی ایگزامپل, اس کی کاپیز اس شہر میں نظر آ رہی ہیں. غرض یہ کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل باتیں انہوں نے بتائی کہ جیسا میں نے کہا کہ اردو میں 200 صفحے کی ایک کتاب اسی پہ لکھ دی گئی. چھوڑیے جو اصل میسج ہے وہاں تک آپ کو پہنچانا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلے, ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان ساتھی بھی, اور ہم پہنچے تو مسجد بھی بڑی عجیب مسجد, بہت ہی پرفضا, بہت ہی پرکشش باغ تھا, نہریں جاری ہیں, دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہیں, قسم قسم کے پھول بھی ہیں, اور صحیح پھول, یعنی یہاں کے پھول دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, خوشبو کہیں نظر نہیں آتی ہے, وہاں پہ دیکھنے میں بھی اچھے, سونگنے میں بھی اچھے, جو پھول کا مقصد ہوتا, اور بہت ہی عالیشان قسم کا ماحول, اور بہت ہی عالیشان قسم کی مسجد, کسی قسم کا کوئی کوڑا نہیں, کرکٹ نہیں, جو لوگ صفائی کر کے جاتے ہوں گے. بہرحال یہاں تو میں پنجتن سینٹر کا نام, میلبرن والے پنجتن سینٹر کا نام لے سکتا ہوں, ہر اعتبار سے کمپلیٹ جو ایک عمارت ذہن میں آ سکتی. اور صفے کھڑی ہو گئے, ہمارے ساتھی بھی دوڑ کے گئے, ان کے ساتھ نماز پڑھی, ہم کونے میں کھڑے رہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سارے نمازی نماز پڑھانے والے سے مصافحہ کر رہے ہیں. تو خیر ہم ایک کونے میں تھے, جب عام لوگ چلے گئے, انہیں واپس اپنے کاموں میں جانا, وہ جلدی جلدی چلے گئے, آخر میں ہم بچے تو ہم آگے بڑھے. اب ایک مسئلہ ہر علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے حاکم کیا کہہ کے ایڈریس کیا جائے, کون سا ٹائٹل چلتا. وہ ہم دیکھ چکے تھے کہ جتنے لوگوں نے ہاتھ ملایا سب نے کہا یبنا صاحب زمان, یبنا صاحب زمان, یعنی اے فرزند امام زمانہ, اے امام زمانہ کے بیٹے. تو ہمیں تو پتا بھی نہیں اس ٹائٹل کا مطلب کیا, لیکن سب لوگ کہہ رہے تھے یبنا صاحب زمان. تو ہم بھی قریب گئے، ہم نے بھی اپنا صاحب زمان کہا اور اس کے بعد ہاتھ ملائے. ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں دیکھا، کہا اہلن و سہلن مرحبا، آئے اس شہر میں آنے والے مہمانوں ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا اپنا عقیدہ بھی بتا دو. چنانچہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا عقیدہ بتایا. وہی بات، حکومت امام زمانے میں یہودی اور عیسائی رہیں گے، وہ مارے نہیں جائیں گے. تبھی تو امام زمانہ کو شہید کرنے والی ایک یہودی عورت ہوگی، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں پہ وہی شریعت چلے گی جو پیغمبر لے کے آئے، کہ وہ واجب القتل نہیں ہے، جزیہ دے اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اسلامی دنیا میں رہ سکتے. تو ہم میں سے 5 نے کہا کہ ہم کرسچن ہیں، 9 نے کہا کہ ہم جیوز، اور باقیوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا، وہ جو ہمیں شروع کے علاقے میں چھوٹے سے حاکم ملے، اصل بادشاہ تو یہ، وہ تو چھوٹے سے علاقے کے، جیسے ہمارے یہاں کمشنر یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا، تو ان کے پاس تو کوئی معلومات نہیں. انہوں نے ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا کہ مسلمان، تو کہا کہ مسلمانوں میں تو بہت سارے فرقے، تمہارا تعلق کس فرقے سے؟ تو جتنے ہمارے مسلمان ساتھی تھے، ایک کو چھوڑ کر باقی سب کہنے لگے کہ ہم شافعی، اور ان کا سردار تھا روز بہان، اور ایک خالی آخر میں ایک الگ بچا تھا غیاس، اس نے کہا کہ ہم مالکی. تو یہی دو فرقے کے تھے، مالکی ایک تھا، باقی سب شافعی. تو کہا کہ اے شافعی اور مالکی، تم کیسے مسلمان؟ وہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس دنیا میں بھجوایا؟ انہوں نے چونک کے سوال کیا، وہ کیا عقیدہ ہوتا؟ کہا کہ تمہارے امام شافعی نے اور تمہارے امام مالکی نے. باقاعدہ اس جزیرے کے اندر جو دنیا سے کٹا ہوا رہنے والی یہ شخصیت طاہر ابن امام زمانہ امام شافعی کے اقوال اور ان کی کتابیں کوٹ کر رہے ہیں، کہ کیا تمہارے امام شافعی اور امام مالکی اپنی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بتاؤ، یہ جو آیت آئی تھی کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو، پیغمبر بیٹوں میں کس کو لے کے چلے، عورتوں میں کس کو لے کے چلے؟ دیکھیں میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا. اور نفس میں کس کو لے کے چلے؟ بلکہ یہ میں جملہ غلط کہیے، آیت کو اس کی، کہا یہ آیت قرآن میں آئی ہے، بتاؤ اس کا جواب دو. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. نہیں پتا تو کہا کہ تمہارے امام شافعی نے کتاب کے فلاں صفحے پر اور تمہارے امام مالکی نے کیا یہ نہیں لکھا تھا؟ اب کہنا پڑا کہ ہاں لکھا. کہا یہ بتاؤ سورہ احزاب میں پروردگار نے کس کے بارے میں کہا کہ انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس، یہ رجس کس سے دور کیا گیا؟ وہ ایک مرتبہ پھر بھولے والے بن گئے، کہنا کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو نہیں سنا آج تک. کہا تمہارے امام شافعی نے فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر اور تمہارے امام مالکی نے فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر کیا یہ نہیں لکھا کہ یہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس سے کچھ پہلے پیغمبر نے چادر کے نیچے اس طرح سے علی کو اور فاطمہ کو اور حسن کو اور حسین کو جمع کیا؟ دینے والا ریفرنس دے رہا اور مکمل ریفرنس دے رہا، چنانچہ ماننا پڑا. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ وکل شعین احسنا ہو فی امام مبین، اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ضروریتاً بعض وحم ان بعض واللہ سمین علیم، کہ اللہ نے بعض خاندانوں کو دوسرے خاندانوں پر فضیلت دی. اب وہ ساری آیتیں، اور شروع میں تو ہر سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا، ہم نے تو سنا ہی نہیں آج تک. پھر یہ طاہر ابن امام زمانہ کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہی دو فرقوں کے لوگ تھے، اس لیے تمہارے امام شافعی اور تمہارے امام مالکی. حالت یہ ہو کہ 7 یا 8 آیتیں انہوں نے سنائی، اور یہ آیتیں سننے کے درمیان ہی لوگوں کی حالت بدلنے لگی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آخر میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سب نے گھبرا کے کہا کہ اے طاہر ابن امام زمانہ، آج تک ہم بڑی غلطی میں تھے، آج ہم تک حق پہنچا ہے، اور ہم آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ ہی کے ہاتھ پر صحیح عقیدے کو قبول کرتے ہیں. کیونکہ میں روایت کو شارٹ کر رہا ہوں، اس لیے اس میں بھی کچھ باتیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. جس وقت ہاتھ پر بیعت کی، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے؟ کہا یہ پرابلم، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہمیں کتنا جزیہ دینا. کہا آپ کچھ نہیں دینا، اب تم وہ ہو کہ جن کے لیے یہ شہر بنائے گئے ہیں اور بسائے گئے ہیں، اب یہ تمہارا شہر، چاہے یہیں رہ جاؤ، چاہے یہاں تجارت کرو، چاہے یہاں سے واپس جاؤ. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ تجارت کرنا بیکار، وہ ہماری بھی سمجھ میں آ چکا تھا. وہ تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی ہر چیز اور بہترین حالت کے اندر، مکمل حالت کے اندر یہاں پہ موجود ہر چیز، کیا یہاں بیچی، ہر چیز یہاں پہ، اور کس طرح سے خرید و فروخت ہو رہی. یہاں کے مومنین ذرا پیچھے رہ جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی آدمی دکان پہ کوئی چیز خریدنے چاہتا تو دو قیمتیں بتائی جاتی ہیں، ایک ذرا مہنگی قیمت اور ایک بہت ہی کم. مثلا $100 کی چیز، کہا لیکن یہ چیز تمہیں $2 کی ملے گی، کوئی گرانڈ سیل ویل یا بیفور کرسمس آفٹر کرسمس سیل کی وجہ سے نہیں، کہا ویسے قیمت $100، لیکن اگر تم اس کے ساتھ باقی ڈالرز کے بدلے میں آل محمد پہ درود بھیج دو تو یہ چیز تمہارے لیے $2 کی. روایتوں میں جملہ ہے کہ نہیں کہ جب امام اس دنیا میں حکومت قائم کریں گے درود بھی ایک کرنسی بنے گا. ملبن کے مومنین کے پاس یہ کرنسی کم ہی رہے گی شاید، بیچارے غلام حیدر بھائی تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کرنسی بہت زیادہ ہو جائے، لیکن جب اس قسم کے واقعات نہ ہو تو اتنی توجہ ہوتی نہیں ہے. خیر واپس آئی تو ایک مرتبہ کہا کہ سامان تجارت تو یہاں کوئی خریدے گا جو لے کے آئے، اس سے اچھا اور اس سے سستا یہاں پہلے ہی سے موجود. تو بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ فرزند امام ہمارے لیے یہی کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمیں اس وقت راہ حق مل گئی، لیکن اب ذرا تعارف تو کرائیے کہ یہ یبنا صاحب زمان کا مطلب کیا. تو کہا کہ میں طاہر اور میرا بابا امام غائب، اور وہ بیٹے تھے 11ویں کے، وہ بیٹے تھے 10ویں کے، پورا سلسلہ اپنا پہنچایا. اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرے 4 اور بھائی بھی. ہم نے کہا فرزند امام زمانہ آپ ہی تفصیل بتائی. کہا کہ دیکھو یہ علاقہ میرے بابا نے مجھے دیا، یہ علاقہ میرے بابا نے مجھے دیا، اس کا نام ظاہرہ، اور اس سے ملا ہوا رائقہ، اور اس سے ملا ہوا صافیہ، اور اس سے ملا ہوا ولوم، اور اس سے ملا ہوا غناطیس. یہ 5 نام بتائے. کہا یہ 5 بڑے بڑے علاقے ہیں، اور یہاں کا حکمران مجھے بنایا انا طاہر ابن صاحب الزمان، اور میرے برابر رائقہ کا علاقہ میرے دوسرے بھائی کو دیا جن کا نام قاسم، اور اس کے برابر کا علاقہ صافیہ میرے تیسرے بھائی کو دیا جن کا نام ابراہیم، اور اس سے ملا ہوا علاقہ ظلوم میرے چوتھے بھائی کو دیا جن کا نام عبد الرحمان، اور جو 5واں علاقہ ہے جو ان 4 علاقوں کا بھی کیپیٹل غناطی، وہ میرے سب سے بڑے بھائی کو دیا جن کا نام ہاشم. تو یہ طاہر، قاسم، ابراہیم، ہاشم اور عبد الرحمان، یہ 5 بیٹے ہیں زمانے کے امام کے اس وقت. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، شاید واقعے کے آخر میں ذرا اس کی بھی ایک وضاحت کروں. اس وقت یہ 5 بیٹے، اور کہا کہ یہ علاقہ صاحبان ایمان میں سے جس کو امام بلانا چاہے اس کے لیے ہے، وہ یہاں پہ آ جاتا. ہمارا کوئی غیر آنا چاہے یا ہمارا بھی ماننے والا بغیر اجازت کے آنا چاہے تو وہ اس طرح غائب ہو جاتا کہ نہ زمین کو اس کی خبر ملتی ہے نہ آسمان کو اس کی خبر ملتی. لیکن تم لوگ اب آ گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا کی اجازت ہے، یہاں پہ رہ جاؤ. ہم کچھ عرصے وہاں رہے، کچھ عرصے اس لیے رہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہمیں پتا چلا کہ امام زمانہ ایک مرتبہ یہاں آتے، صرف ایک دن کے لیے. سارے شہر کو اپنی زیارت کراتے ہیں، باقی تو یہ ہمارا ٹاپک بار بار آ چکا کہ امام زمانہ ہمارے شہروں میں رہتے ہیں، ان شہروں میں نہیں رہتے، ہمارے درمیان رہتے ہیں، ایک مرتبہ آتے ہیں. تو اب وہ تاریخ بہت قریب تھی، مثلا ایک مہینہ، تو ہم نے کہا یہاں رہ جاتے. لیکن جب وہ تاریخ آ گئی تو پتا چلا کہ بعض وجوہات کی بنا پر اس سال امام نہیں آئیں گے، اب آئیں گے تو اگلے ہی سال آئیں گے. ڈیلے نہیں ہوا، پوسٹ پون ہو گیا، اس لیے کہ باقی مصروفیات دنیا کے دوسرے شہروں میں. یہ سن کے ہم لوگوں نے کہا کہ اب اتنا عرصہ تو ہم نہیں رہ سکتے. لیکن وہ روز بہان جو شافعیوں کا سردار تھا اور وہ غیاث جو واحد مالکی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بغیر زیارت کے واپس نہیں جائیں گے، چنانچہ وہ مستقل وہاں رہ گئے اور ہم لوگ واپس پلٹ کے آئے. تو اے افطار کی دعوت میں مذاق اڑانے والوں، میں نے اس کثرت کے ساتھ وہاں صاحبان ایمان کو دیکھا کہ تمہاری یہ تعداد تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تم جو فقط اپنی پاپولیشن کی وجہ سے فخر کر رہے کہ ہم، اس کا مطلب یہ کہ حق پر ہیں اور صحیح. تو پاپولیشن تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. لیکن اب دیکھیے، اور اس میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اب آخری 2 جملے سنی، بلکہ یہ دونوں جملے بھی ایک ہی جملہ ہے، دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ یا انٹر ریلیٹڈ. یہ وہ جملے کو بیان کرنے سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دوں. امام زمانہ کی اولاد ایک مسئلہ ہے کہ کیا واقعاً اولاد ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو کسی روایت سے ثابت ہے کہ نہیں، اس کے اوپر الگ علماء نے بحث کی. لیکن جو ہر جمعے امام زمانہ کی زیارت ہمارے لیے مستحب قرار دی گئی. پچھلے سال ایک تقریر میں آیا تھا کہ ہفتے کے 7 دن 14 معصومین میں تقسیم کیے گئے. سٹرڈے کا دن رسول خدا کا دن، اس دن کا آغاز ان کی زیارت سے کرنا، اور چونکہ وہ ہر سٹرڈے کو پڑھنے والی زیارت ہے تو خدا خود بھی ہماری مجبوریاں جانتا ہے، اس کو بہت شارٹ رکھا، 2-3 جملے. لمبی چوڑی زیارتیں روز نہیں پڑھوائی. اور اسی طرح اتوار کا دن مولائے متقیان، اور پھر پیر کا دن، اور پھر منگل کا دن، اور بدھ کا دن، اور جمعرات کا دن. بدھ اور جمعرات کے دن 4 اماموں کے لیے، اور جمعے کا دن گھوم کے پھر زمانے کے امام کے لیے کہ ان کی زیارت اس دن پڑھو. اس زیارت کے اندر بھی 2 جملے، المتوقع فی ہے ظہور، مولا جمعہ کا دن جس کے بارے میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ظاہر ہوں گے، یعنی یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام جمعہ ہی کو آئیں گے، اگرچہ 99% روایتوں میں جمعہ کا دن، لیکن خدا چاہے تو یہ ساری چیزیں بدل سکتا ہے. دوسرا اسی زیارت میں ہے کہ السلام علیکا وعلا آل بیتک، مولا آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پہ سلام. تو یہ امام زمانہ کی اولاد پر سلام کئی زیارتوں میں آیا، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ خضرہ جس کی تفصیلات بہت مختصر کر کے میں نے بیان کی، لیکن جو آپ نے سنی، اتفاق دیکھیے یا اتفاق نہیں، خدا کچھ چیزوں کا ایویڈنس پیش کرتا کہ تقریباً یا مور اور لیس برمودا ٹرائنگل پر بھی یہ ساری چیزیں پوری اتر رہی. برمودا ٹرائنگل اس کے چاروں طرف جو سمندر ہے اس کا رنگ دنیا کے باقی سمندر کے رنگ سے مختلف، اس علاقے میں جانے والی ہر چیز غائب ہو جاتی، تباہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر پلین کا کریش ہو یا سمندری جہاز کا ریکج ہو تو کچھ نہ کچھ لکڑی کے تختے، کچھ نہ کچھ نٹ بولٹ، کچھ تو ملے گا، غائب ہو جاتا، ڈس اپیئر، یعنی نہ زمین میں اس کا پتہ چلتا ہے نہ آسمان میں اس کا پتہ چلتا. جس کی وجہ سے یہ دو تین باتیں آ گئیں، ہمارے بعض علماء کا یہ نظریہ، ناٹ مراجع ناٹ مجتہدین، بلکہ بعض علماء کا یہ نظریہ کہ یہ برمودا ٹرائنگل ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ جزیرہ خضرہ ہوگا، لیکن میں نہ اس چیز کو خود بھی نہیں مانتا ہوں اور میرے بزرگ علماء کرام اور مراجع بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. پروردگار فقط اس سوال کا جواب دینے کے لیے برمودا ٹرائنگل کو رکھا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ واہ یہ کیسے ہو سکتا کہ آج کی سائنسی ترقی یافتہ دنیا کوئی ایسا علاقہ ہو کہ اس طرح دنیا کی نگاہوں سے چھپ جائے. قرآن کہتا رہے وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون، لیکن کہا آج تو سائنٹسٹ حضرات دنیا کا چپا چپا چھان مارا، صحرا کی ریت کے ایک ایک ذرے کو دیکھ لیا، سمندر کے پانی کے ایک ایک قطرے کو ناپ لیا، تو آج کیسے کوئی علاقہ چھپ سکتا؟ تو خدا نے اس سوال کا جواب دیا کہ وہ تو چھوڑو، وہاں تو ہماری حجت رہتی ہے یا اس کا جزیرہ جسے ہم نے انٹینشنلی اور پرپزلی چھپایا، تمہارے سامنے بھی ایک ایسا جزیرہ جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کے بازو میں، یعنی قریب ترین علاقہ جو ہے وہ میامی کا فلوریڈا کا بنتا ہے برمودا ٹرائنگل سے، تم اس راز کو حل نہیں کر پائے ہیں تو وہاں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ صرف ایک ایویڈنس یا پروف رکھا ہے، لیکن وہ جزیرہ جہاں امام کی حکومت ہے وہ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا. البتہ ایک غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ وہ جو 200 صفحے والی روایت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں مجلسی الفاظ نہیں بتا رہا ہوں، عوامی الفاظ کہہ رہا ہوں، وہ جو 200 صفحے والی روایت اس کا راوی یہ کہتا. دیکھیں یہ جو ابھی روایت آپ نے سنی ہے اس کے راوی کو خود ہی نہیں پتا کہ میں کیسے وہاں پہنچ گیا، سمندر میں طوفان آ گیا، ہمارا جہاز بغیر کسی کیپٹن کے ہو گیا، جہاں ہوا لے جا رہی ہے پہنچ گیا. لیکن وہ جو 200 صفحے والی روایت اس کا راوی تو باقاعدہ چل کے گیا، اور وہ مراکش اور اسپین جہاں جبرالٹر ہے وہاں کے ذریعے سے گیا، کیونکہ اس کے فوراً بعد اٹلانٹک شروع ہوتا ہے، برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک میں، یہ ایک اور نقطہ لوگوں کو ملا. لیکن ہمارے پاس کچھ روایتوں میں ہے کہ انڈین اوشین کے اندر بھی یہ جزیرہ خضرہ ملا، اور جو کوریا کی وار ہوئی تھی 1951، اس وقت امریکن نیوی کے کمانڈر نے جو میسج بھیجا تھا اس کے اعتبار سے اس نے کوریا کے قریب یہ جزیرہ دیکھا. یہ مختلف روایتیں ملا جعفر شریف دیو جی کی کتاب امام زمانہ کے عنوان سے اس لیے بہت بہترین کتاب کہ مختصر ہے اور اس میں یہ ساری باتیں جمع، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اوریجنل غالباً گجراتی میں لکھی گئی. تو کوریا کی جنگ میں امریکن نیوی کے جس جہاز نے جزیرہ خضرہ کو دیکھا وہ کوریا کے قریب دیکھا تھا، اور ایک روایت میں انڈین اوشین میں ملا، 200 صفحے والی روایت میں اٹلانٹک اوشین میں ملا، جس کی وجہ سے ہمارے بعض علماء کا نظریہ، اور میں بھی اسی کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، کہ یہ جزیرہ بھی پروردگار نے ایک قسم کا موبائل قسم کا جزیرہ بنایا ہے، فلوٹنگ یہ ایک جگہ نہیں ہے، بہ رہا. اور واقعاً جیولوجی پڑھی اور میرین جیولوجی، تو ایسے جزیرے دنیا میں اور بہت سارے پائے جاتے ہیں. ان شارٹ یہاں پہ مجھے پتا کہ کوئی اعتراض کرنے والا یا زیادہ لمبی ڈبیٹ کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس لیے تھا کہ برمودا ٹرائنگل اور امام زمانہ کے جزیرے کو آج کل بہت ملایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط. خیر خلاصہ یہ نکلا کہ ایک وزیر کے گھر احمد ابن محمد امباری کہتے ہیں کہ اپنے کان سے میں نے سنا، وزیر اعظم اتنا گھبرا گئے کہ اپنی جگہ سے جلدی سے کھڑا ہو، ہم میں سے ہر ایک کو بلائے. کہا تمہیں پتا ہے نا کہ یہ حدیث یہ واقعہ ایسا کہ اگر پبلک کو پتا چل گئے تو آل محمد کے ماننے والوں کی حمایت بڑھ جائے گی، اور بادشاہ کبھی اسے برداشت نہ کرے گا، خلیفہ مسلمین، تو خبردار اپنی زبان پہ آئندہ یہ واقعہ نہ لانا، ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے اور میں بھی مارا جاؤں گا. ہم بھی اتنا ڈر گئے کہ بعد میں بھی جب کبھی 10 سال بعد ایک دوسرے سے ملتے
اور اس واقعے کو کوٹ کرنا ہوتا تو ہم یہ کہتے تھے وہ رمضان والی بات یاد اس کا مطلب ہوتا تھا یہ والا واقعہ. اب یہ آدمی یہاں پہ ایک مہینے سے زیادہ رہا, اس نے بہت ساری چیزیں دیکھی. اس جزیرے کے اندر وہ جملہ سنا جو آج کے مراجعے کا فتویٰ بھی, اس نے جزیرے میں سنا کہ وہاں نماز جمعہ باقاعدگی سے ہوتی اور واجب کی نیت سے ہوتی. نماز جمعہ شیعت کے اندر ایک پرابلم کہ واجب ہے کہ سنت, غیبت امام میں جائز ہے کہ حرام, واجب اگر ہے تو تخیری ہے کہ آئینی. یہ بھی روایت وہ ہے کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ وہاں تو میں سن کے آیا ہوں. چنانچہ امام زمانہ کا نائب خاص جہاں پہ رہتا وہاں پہ جمعہ واجب عینی ہے, جمعہ ہی پڑھنا ہوگا. خیر اسی جزیرے میں جو ایک مہینے یہ آدمی رہا اس نے یہ مسئلہ سنا کہ وہاں یہ بات مشہور تھی کہ امام زمانہ اپنے شیعوں پر خمس کو معاف کر دیا, جو ایک مسئلہ ہمارے یہاں پھر مشہور ہو گئے. اس جملے کا مطلب کیا ہے یہ ایڈلٹ فقہ کلاس میں تفصیل سے آ چکا کہ امام زمانہ نے بعض روایتوں میں یہ کہا کہ ہم نے اپنے شیعوں پر سے خمس کو معاف کیا, لیکن ایک کون سا خمس, عام والا خمس نہیں. عام والا خمس تو وہ کہ جو امام زمانہ کی غیبت صغرا ہے 68 ایئرز, جہاں امام کی امامت شروع ہوئی تو فرسٹ 68 ایئر غیبت صغرا. غیبت صغرا کسے کہتے ہیں؟ غیبت صغرا کہتے ہیں کہ امام نے دنیا میں اپنا ایسا نمائندہ اپوائنٹ کیا کہ ساری دنیا کو آرڈر تھا کہ اپنے مسئلے اس تک پہنچاؤ, وہ امام سے کانٹیکٹ کرتا تھا, اس کے تھرو امام جواب دیتے. آج جو ہمارے مرجع نائب امام, دو باتیں یاد رکھیے گا, نمبر ایک ان کا امام سے کوئی ڈائریکٹ مسائل کے حوالے سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا, نمبر دو, اور یہ جو ہمیں مسئلے کا جواب دیتے ہیں اپنے اس نالج کی وجہ سے دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے انہوں نے گین کی. غیبت صغرا کا نمائندہ وہ اپنی نالج سے کوئی جواب نہیں دے سکتا, وہ خالی اس طرح سے کام کرتا تھا جیسے پوسٹ آفس, آپ کا خط لیا اور اس کو وہ امام تک پہنچائے گا, امام کا رپلائی آپ تک پہنچائے گا. تو آج کے مجتہد کو بھی ہم نائب امام کہتے ہیں. وہ چار بھی نائب تھے, دونوں میں یہ دو بہت اہم فرق ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی تو ٹاپک ہمارا انکمپلیٹ, اس لیے باقی باتیں چھوڑتا ہوں. تو اس وقت غیبت صغرا 68 ایئر امام زمانہ کی کچھ حدیثیں ہم تک پہنچی, باقاعدہ بکس ہیں نا, سیئنگز آف امام زمانہ. ایک سوال پیدا ہوتا کہ امام زمانہ کے سیئنگ ہم تک کیسے آئے, باقی امام کے تو اس لیے آ گئے کہ وہ دنیا کے سامنے تھے, امام زمانہ تو پہلے دن سے قائم. یہ سیئنگز آف امام زمانہ جو اردو میں بھی گوہر یگانہ کتاب میں ہے اور انٹرنیٹ کی کئی سائٹس پر, یہ اصل میں وہ حدیثیں جو غیبت صغرا میں امام زمانہ نے ارشاد فرمائی اور اپنے نائب کے ذریعے ہم کو بھیجی. اس میں سے ایک حدیث یہ کہ اللہ کی لعنت, 124,000 انبیاء کی لعنت, اچھا 124,000 کے لفظ نہیں, کل انبیاء و مرسلین کی لعنت اور تمام ملائکہ مقربین کی لعنت جو ہمارے حق خمس میں سے ایک درہم کو بھی روک کے رکھے گا. یہ باقاعدہ امام کی غیبت کے زمانے کی حدیث. دو چیزوں پر غیبت میں امام نے بہت زور دیا اور ایسا لگ رہا کہ امام زمانہ یہ خطرہ تھا کہ میری غیبت, کیونکہ میں تو آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گا, ایسا نہ ہو کہ ان دو چیزوں میں میرے شیعہ ویک ہو جائیں. غیبت میں جو سیئنگز آف امام زمانہ ہے دو سن لی, ایک یہی خمس سے ریلیٹڈ, اللہ کی لعنت, تمام انبیاء و مرسلین کی لعنت, 124,000 لعنت, اور تمام ملائکہ مقربین کی لعنتیں ہر اس آدمی پر جو ہمارے حق خمس میں سے ایک درہم کو بھی روک کے بیٹھے گا. اور دوسری حدیث وہ اس اعتبار سے ذرا عجیب حدیث کہ راوی کو یہ مسئلہ امام سے پوچھنا تھا لیکن جو سسٹم تھا وہ اس سسٹم سے ذرا اگینسٹ ہو گیا. محبت کے اندر سسٹم یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھنا پیپر پہ لکھو نائب امام کے حوالے کر, آج والے نائب نہیں اس دور, وہ جب بھی امام ان کے کانٹیکٹ میں آئیں گے وہاں پہنچائیں گے اور جواب لے کے تمہیں دیں گے. لیکن وہ ذرا سی ایک پیار والی ضد میں آ گئے. اس نے کہا کہ بھائی میں مسئلہ خود اپنے زمانے کے امام سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے نیکسٹ ٹو امپوسیبل, امام غیبت میں بس, اور وہ آتا ہے نائب کے پاس فریکوینٹلی یا ٹائم ٹو ٹائم. نائب امام نے کہا بھائی تمہاری ریکویسٹ میں امام تک پہنچا چکا ہوں, جب ان کا جواب آئے گا تمہیں دے دوں گا. اس کی ریکویسٹ یہ تھی کہ مولا جو مسئلہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا. اب وہ ہر مہینے دو مہینے کے بعد جاتا اور نائب امام محمد ابن عثمان ابن سعید, وہ اس وقت نائب تھے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. کہتا امام سے ملاقات ہو, سب ملاقات تو ہوگی, امام کے وزٹ تو میرے گھر میں ہے, تمہاری
اپلیکیشن بھی پہنچا دی گئی لیکن نو ریپلائی. ایک دن وہ اسی طرح گیا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. اچھا ایسے موقع پر جب کسی کی امام سے ملاقات, ایک ذہنوں میں ایک پردہ اللہ ڈال دیتا, بعد میں ریئلائز ہوتا ہے اس وقت آدمی بھول جاتا. اور پورے واقعات کا سلسلہ ہے جو میں نے اس شب جمعہ کی مجلس میں عرض کیے. تو خلاصہ یہ کہ جب گیا نائب امام کے گھر تو ایک عجیب بات اس نے دیکھی. یہ نائب امام اور بہت اتھارٹی والا نائب امام جس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں امام, تو اس کی ایک شخصیت. لیکن آج جو ان کے گھر میں گیا تو دیکھا وہ کسی اور کے آگے بیٹھے, اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے غلام ہیں کسی کے, بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو انفیریئر کر کے اور پست کر کے. اسے بات اچھی نہیں لگی, میرے امام کا نمائندہ, اسے تو شان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے تو اسے ذرا جھکنا نہیں چاہیے. کس کے سامنے اس طرح بیٹھا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے دیکھا کہ سامنے کوئی آدمی, اور ایسا کہ چہرے پہ نگاہ پڑی اور نگاہ ہٹنا بھول گئی. یعنی اتنا پرکشش چہرہ, ایسا اپیلنگ چہرہ, ایسا نور کی طرح چمکتا ہوا چہرہ, ابھی کھڑا دیکھ رہا. یہاں تک کہ وہ آدمی کھڑے ہوں اور باہر جانے لگے. نائب امام ان کو کھڑا ہوتا دیکھ کر محمد ابن عثمان بھی کھڑے ہو گئے, اور وہ بھی مڑے. جیسے ہی مڑے ان کی نگاہ اس آدمی پہ پڑی. نائب امام کے پاس تو معجزے نہیں ہوتے ہیں نا, ان پہ پڑی. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا تم کب آئے؟ کہا میں تو بہت دیر سے آیا. تو کہا کتنے بد قسمت, ایک قدم اور آگے آ جاتا. ارے آج امام نے تمہاری خواہش پوری کر دی. میں نے گھبرا کے, یا راوی کہتا میں نے گھبرا کے پوچھا کیا خواہش؟ کہ یہی تو امام ہے جو تمہاری خواہش تھی ان سے ملو گے اور سوال کرو گے, تم نے سارا ٹائم کھو دیا. بس جو یہ سنا تو میں دوڑا, وہ بس کمرے سے باہر جانے والے. میں نے ایک مرتبہ کا مولا مولا سوال تو اتنا اہم نہیں ہے, کچھ کہتے جائیے تاکہ میری اولاد تک کو یہ فخر ہو جائے کہ میں وہ ہوں کہ جس سے زمانے کے امام نے ڈائریکٹ بات کی. امام پلٹے اور پھر ایک جملہ کہا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ نہ سمجھیے گا کہ امام جب ملتے ہیں تو صرف لعنت ہی بھیجتے ہیں, لیکن امام نے جملہ یہ کہا, لعنت اللہ ہے لعنت اللہ ہے لعنت اللہ ہے من اخر صلاۃ العشاء واخر صلاۃ الصبح. یہ اپنے سوال سارے بھول گئے, اب ٹائم بھی نہیں. کہا مولا کچھ کہہ دیجیے, میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ بس میں نے آپ سے بات کی. جیسے بچے دوڑتے ہیں آٹوگراف بک لے کے, بس خالی آٹوگراف دے دیجیے اور کچھ لمبی چوڑی چیز نہیں چاہیے. امام نے کہا اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو عشاء کی نماز اور صبح کی نماز اتنی تاخیر کر کے پڑھے کہ قضا ہو جائے. اور یہ کہتے کہتے امام کمرے سے باہر پردہ غیبت میں جا چکے. یہ اس کی بات امام کر رہے ہیں جو پڑھ لیتا ہے اور قضا کر کے پڑھتا, اس سے امام اتنا ناراض. یہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ان کے پاس یہ خانہ یہ کالم ہی نہیں ہے کہ نماز کی کوئی چیز. زمانے کا امام اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ سوال کا جواب دیتے ہوئے غیبت صغرا یہ کہہ چکا کہ اے ہمارے شیخ, نماز کو کبھی قضا نہ کرنا جب تم نماز پڑھتے ہو. شیطان کی ناک ٹوٹتی اور وہ پکار کے کہتا ہے کہ ہائے میں نماز نہ سجدہ نہ کر کے ذلیل ہوا, اور یہ سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہو رہا. تمہاری ہر نماز شیطان کو ویک کرتی ہے, شیطان کو ضعیف کرتی ہے, شیطان کی ناک ٹوٹتی ہے, جو عربی ایک محاورہ ہے, اس کو اذیت پہنچتی ہے. تو مومن, ہاں کوئی شیطان کا اپنا بھائی بند ہو وہ کہے کہ بھائی میں اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں تو اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے دوست کو تکلیف نہ پہنچے, مومن تو کبھی یہ جملہ نہیں کہے گا. غیبت میں ہی امام نے خموشر نماز خموشر نماز خموشر نماز بہت زور دیا. لیکن یہ ایک حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ ہم نے اپنے شیعوں پر سے کچھ خمس معاف کیے, وہ میں ایڈلٹ کلاس میں پوری تفسیر بتا چکا ہوں, اور اتنا لمبا مسئلہ ہے کہ مجلس کے اندر تو نہیں آ سکتا. اس کے نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے ڈاکٹر مسعود صاحب سے, اور اس کے کیسٹ بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ راوی وہ جس نے جزیرہ خضرہ میں کئی باتیں سن کے ہمیں کوٹ کی ہیں, جس پر آج کے مہاراج فتویٰ بھی دے رہے ہیں, خالی اس کی بات پر نہیں لیکن جمعہ کی نماز واجب ہوتی ہے, خمس کچھ چیزوں پر معاف. اور ایک عجیب بات یہ کہتا کہ میں نے اس حکومت میں ہر چیز دیکھی, ایک چیز نہیں دیکھی. اور خاص طور پر جب میں مسلمان ہو گیا, اس وقت وہاں پر مجھے اتنا اسٹرائک نہیں ہوا تھا جب میں مسلمان ہو گیا اور اسلامی دنیا میں رہا, تو یہ کنٹراسٹ مجھے بہت عجیب لگا تھا. میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں سب پابندے سوم و صلاۃ, تولا کرتے ہیں, تورا کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور سارے واجب. لیکن ایک چیز وہاں میں نے کہیں نہیں دیکھی. اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی اہم, کیونکہ ایک نان مسلم کو کیا پتا. لیکن جب اسلامی دنیا میں آیا اور کافی عرصہ یہاں رہ گیا تو مجھے اسٹرائک ہوا کہ یہ ساری چیزیں وہاں نظر آ رہی ہیں اور اتنی ہی اہم عبادت نظر نہیں آ رہی. وہاں میں کسی شخص کو بھی نہ ایک دوسرے سے نہ فرزند امام سے مسئلہ پوچھتے دیکھا, مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا. یہ بڑی عجیب بات ہے, اس لیے کہ جہاں پر بھی اسلامی دنیا میں پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں مسئلہ ضرور پوچھا جاتا ہے, چاہے غلط آدمی سے پوچھا جائے چاہے غلط مسئلہ پوچھا جائے, لیکن جو پریکٹس کرتا ہے اس کو ضرور کوئی پرابلم ہوتا ہے. یہ کہتا ہے بہت یہ اس چیز نے مجھے اسٹرائک کی. اچھا اب وہ جو 200 صفحے والی روایت, وہ آدمی جب گیا تھا تو اس وہ کیونکہ مسلمان ہی تھا اس نے بھی یہی چیز وہاں پہ فیل کی تھی, تو اس نے وہی پوچھ لیا تھا. اس لیے اس آدمی نے اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ کرسچن تھا, اسے نہیں پتا کہ اسلامی دنیا میں مسئلہ پوچھنا بھی اتنا امپورٹنٹ. یہ تو آنے کے بعد اسے ریئلائز ہو. اور وہ جو دوسرا راوی ہے جو آغاز خوئی کے اعتبار سے بڑا معتبر راوی ہے, گرچہ واقعے کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں لیکن جس کی تفصیلی روایت جس کو میں 200 صفحے والی روایت کہہ رہا ہوں, وہ مسلمان گیا تھا, اس نے وہاں جا یہی چیز اس نے بھی فیل کی. نمازیں ہیں, روزے ہیں, زکات ہے, باقی واجبات ہیں, مسئلے نہیں پوچھے جاتے. تو اس نے جا کے ڈائریکٹ امام زمانہ کے پر پوتے سے پوچھا. جملہ میں نے کہا تھا نا کہ امام زمانہ کے بیٹے یاد رکھیے گا, تو امام زمانہ کے بیٹوں کے بعد جو لوگ بعد میں گئے ان کو بیٹے نہیں ملے, ان کو پوتے ملے. جو اس کے بعد گئے ان کو پر پوتے ملے. تو جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی کہ اللہ نے لمبی عمر خالی زمانے کے امام کو دی, ان کے باقی ریلیٹوز نارمل عمر پا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے یہ مسئلہ پوچھ لیا کہ یہاں ساری نیکیاں ہو رہی مگر مسئلے نہیں پوچھے جاتے. تو اس وقت جو امام کے پر پوتے تھے, فورتھ جنریشن والے بیٹے امام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے, انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اس جزیرے میں رہنے کی اجازت فقط اسی کو ہے جو مسائل دین حاصل کر کے آئے اور جس کے پاس شریعت کی نالج موجود. یہاں پہ وہ آدمی رہ ہی نہیں سکتا. یہ ویزا ہے یہاں کا, یہ پرمٹ ہے یہاں کا, یہ پاسپورٹ ہے یہاں کا, یہ سٹیزن شپ ہے یہاں کی, ایک ہی بیسک کرائٹیریا. یہ انہوں نے مسکرا کے کہا. اور اس نے کہا کہ میں نے ایک اور عجیب بات فیل کی. اس کی دوسری بات کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, شاید رمضان کے آخر میں ضرورت پڑے, کہ یہ امام زمانہ کا جزیرہ, یہاں ہر وقت اماموں کا تذکرہ ہونا چاہیے, لیکن میں نے دیکھا مراجع اور علماء سے بھی بڑے احترام سے تذکرہ ہو رہا ہے. خاص طور پر چار علماء, کافی اصول کافی کے مؤلف کلینی, اور من لا یحضرہ فقی کے مؤلف شیخ صدوق, اور نجف کا حوزہ علمیہ بنانے والے, اور ہماری دو اہم کتابیں جس میں بنیاد ہے شریعت کی, تہذیب اور استفسار کے مؤلف شیخ طوسی, اور سید مرتضی عالم الہدا اور محقق حلی. ان میں سے ہر ایک کا بیان تھوڑا تھوڑا وقت جاتا ہے جو میرے پاس نہیں, لیکن کہتا امام کے جزیرے میں, معصومین کے جزیرے میں علماء کا بڑے احترام سے تذکرہ ہو رہا, اور ادھر وہی آدمی یہاں آ سکتا. اب آئیے جو حدیث آٹھویں امام کے حوالے سے معتبر کتابوں میں موجود, کہ جب اس دنیا زمانے کے امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہر 20 سال کا وہ نوجوان قتل کر دیا جائے گا جو حرام و حلال کی معلومات نہیں رکھتا. وہی بات جو جزیرہ خضرا کی روایت میں ان لوگوں نے بتائی جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں. ان میں سے کسی کے, محاورتن کہہ رہا ہوں, کسی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس پہلے سے. وہی بات بتائی جو آٹھواں امام اپنے ظہور کے زمانے میں کہہ کے گیا کہ حکومت سے امام زمانہ تھوڑی سی مہلت تو دی جائے گی ہر گناہگار کو, لیکن بھائی انسان قتل کیوں ہوتا ہے؟ شراب پینے پر. انسان قتل کیوں ہوتا ہے؟ زنا کرنے پر. انسان قتل کیوں ہوتا ہے؟ کسی اور کو قتل کرنے پر. انسان قتل کیوں ہوتا ہے؟ 3 روزے قضا کرنے پر. یہ عجیب بات ہوئی, یہ عجیب بات, یہ فقہی مسئلہ. مرحوم امام خمینی, مرحوم آیت اللہ خوئی آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ لنکرانی, آیت اللہ مثلا محسن حکیم, سارے مراجع کا متفقہ فتویٰ کہ اگر ایک آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ قضا کرے, حاکم شرع اسے سزا دے گا جو 79 کوڑوں تک ہو سکتی, from 1 to 79 جتنا مناسب سمجھے. پھر بھی نہ مانے, پھر روزہ قضا کرے, دوبارہ یہ سزا دی جائے. پھر بھی نہ مانے, تیسری مرتبہ یہ سزا دی جائے, اور پھر بھی نہ مانے تو وہ واجب القتل. یہ واقعا فقہ کا وہ مسئلہ ہے جو انتہائی معتبر حدیثوں سے ثابت. مرحوم آغا خوئی نے اس سے اختلاف کیا, کہا یہ جو سارے مراجع کہہ رہے ہیں میرا فتویٰ اس سے مختلف ہے. کیوں؟ میرے نزدیک وہ دوسری حدیث زیادہ معتبر ہے. اب جب آپ یہ جملہ سنیں گے ذرا آپ نے اطمینان کی سانس لی ہوگی, کیونکہ جب کوئی مرجع اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے کوئی فیسلٹی والا مسئلہ آتا. نہیں, آغا خوئی کہتے ہیں کہ ہمارے مراجع کی اکثریت کہتی کہ تین مرتبہ کوڑوں کی سزا ہے چوتھی مرتبہ قتل، لیکن میرے فتوے کے اعتبار سے دو مرتبہ کوڑوں کی سزا ہے تیسری مرتبہ قتل کیا جائے گا، چوتھی مرتبہ کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ یعنی کیوں تو نہیں کر رہے ہو؟ وہ جو حدیثیں کہا کہ حدیث وہ زیادہ معتبر جس میں مولا متقیان، اور یہ مولا کی حدیث نہ صرف یہ کہ حدیث بلکہ اس کے ایک حصے پہ عمل بھی ہوا، کیونکہ مولا ہمارے معصومین میں وہ سے وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ پراپر طریقے سے پانچ سال حکومت چلائی، تو کیسز بھی آئے۔ بھائی چھٹے امام اس زمانے میں تھے کہ مسئلہ بتا سکتے تھے، سزائیں اس طرح اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے تھے، مولا نے دی سزا۔ کہا وہ حدیث زیادہ معتبر، یہ روزے کی اہمیت، آئندہ اتوار کو آپ کا دوسرا یا تیسرا روزہ ہوگا، اور اگر تین روزے قضا ہو چکے ہوں گے تو خیر۔ البتہ یہ صحیح مسئلہ بتا دوں کہ یوں کتنے ہی روزے قضا کر، یہ جو سزا ہے قتل کی یہ اس وقت ہے جب پہلے کوڑوں کی سزا مل چکی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ پہلا ہی روزہ قضا کیا اور پکڑ لیا گیا اناڑی مجرم، تو وہ تین روزوں میں چلا جائے گا، اور کوئی ایسا ہے کہ دس پندرہ روزوں کے بعد پکڑا گیا تو وہ ایک سزا مانی جائے گی اور تیسری سزا یہ۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ سب تو سمجھ میں آتا، مگر یہ قانون کے حلال و حرام کے مسئلے بتانا وہ بھی واجب القتل، یہ حکومت امام کا قانون، اور اس کی اور بہت ساری ریزن۔ اب دیکھیں آٹھویں امام کی حدیث الگ، اور ایک عیسائی جزیرہ خضرا سے آیا وہ الگ سے سن کے آئے، اور ایک بالکل عام سا مسلمان 200 صفحے کی روایت والا الگ سے سن کے آئے، اس لیے کہ قانون ہے کہ قانون، جب ایک ہی چیز حقیقت ہو تو 10 آدمی بھی اس کو دیکھیں گے، سب کی رپورٹیں ایک ہوگی، رپورٹیں الگ الگ وہاں ہوتی ہے جہاں اپنی طرف سے کوئی بات بنائی جائے۔ تو یہ حکومت امام کا قانون آپ سنیں، جزیرہ خضرا میں اور بہت دلچسپ باتیں ہیں، لیکن وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، غالباً اس لائبریری میں بھی ہے، ورنہ آپ پاکستان سے منگوا سکتے ہیں۔ جو لب لباب نکلا، کہا اس جزیرہ خضرا میں وہ زندہ رہے گا کہ جو علم دین رکھتا ہو، اور آٹھویں امام نے کہا کہ جب میرے بیٹے کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ایک نئی سزا یہ انٹروڈیوس کی جائے گی کہ ہر وہ آدمی قتل کیا جائے جس کے پاس دین کا علم اور حلال و حرام کی نالج نہ ہو، اور یہی بیسک یا ٹیکنیکل غلطی یہودیوں نے کر دی۔ وہ صحیح یہودی، غلط نہیں، جو صحیح، انہوں نے یہ تو سوچا کہ زمانے کے امام کے لیے فوج تیار کرو، انہوں نے یہ تو سوچا کہ زمانے کے امام کے لیے فنڈز جمع کرو، انہوں نے یہ تو سوچا کہ زمانے کے امام کے لیے آرمز اینڈ ایمونیشن لے کر آؤ، انہوں نے یہ تو سوچا تھا کہ زمانے کے امام کے لیے بہترین ہیڈ کوارٹر بنا کے دو، مگر یہ سب چیزیں بات کی، پہلے اپنے بچوں کو اتنی نالج دینا تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد والا کوئی آدمی ان کو مس گائڈ کر دے، کیونکہ فوج اگر مس گائڈ ہو جائے تو جس کے لیے آئی ہے اسی کے اگینسٹ ہو جائے گی۔ یہی وہ چیز جو اسلام چاہتا ہے ہم غلطی نہ کریں، جو یہودیوں نے کی، خالی پیسہ دینا، خالی اپنے بچے تیار کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، پورس کے ہاتھی بھی بن جاتے ہیں، کہ جس کو پروٹیکٹ کرنے آئے اسی کو یہ ختم کر سکتے ہیں۔ پہلے نالج ہونا چاہیے، بغیر نالج کے نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا نہ تمہارا جذبہ کام آئے گا۔ نالج نہ ہو تو پتا چلا وہی آدمی اگینسٹ ہو رہا ہے امام زمانہ کے، اور یہ رمضان کا میسج۔ رمضان ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس پہ رہ گیا ہے، کتنے فاصلے پر، شاید جمعے ہی کو پہلا روزہ ہو، ورنہ ہفتے کو تو ہوگا ہی ہوگا، پہلا واجب رمضان کروں گا۔ اور رمضان کا میسج یہ، پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان تک پورا مہینہ ایک دعائے فتح اسلام ہم سے پڑھواتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی، وہ تو خیر ان کی مرضی ہے، اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں۔ کسی عالم نے مسئلہ بتایا بغیر وضو کی نماز غلط، تو کسی مومن نے کہا کہ نہیں غلط نہیں، صحیح ہے، میں 20 سال سے پڑھ لوں، میری تو نماز ہو رہی ہے۔ ارے تم سمجھ رہے ہو کہ ہو رہی ہے؟ تو دعائے افتتاح رمضان کی اہم ترین دعاؤں میں سے ایک، اور اس دعائے افتتاح کے آخر میں جا کے جملہ آتا جو ہمارے لیے میسج ہے کہ امام زمانہ کے لیے بہترین پریپریشن کیا، اور پہلی پریپریشن کیا، اور پرائمری پریپریشن کیا، باقی سب بات کی چیزیں، کیونکہ یہ اگر آ جائیں گی تو باقی چیزیں آ ہی جائیں گی۔ اللہم ان نرغب الیک فی دولت کریمہ، یہ دعا افتدا کے آخری جملے ہیں جو آپ انشاءاللہ 29 دن پڑھیں گے، اور جس دن یہاں پروگرام ہوگا اس دن میں آپ کو سناؤں گا۔ اے خدا نرغب، ہم شوق رکھتے ہیں، فی دولت کریمہ، عربی میں دولت کہتے ہیں حکومت، اس عزت والی حکومت کی، اس احترام والی حکومت کی، تو عز و بحل اسلام و اہل، جس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے گی۔ پھر مجالے کسی کی کہ کسی مسلمان کی توہین کرے، مجالے کسی کی کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچے، البتہ وہ والا اسلام جو جزیرہ خضرا کے حکمران نے پوچھا۔ تو عز و بحل اسلام و اہل و تذل و بحل نفاق و اہل، خداوندہ ہمیں وہ حکومت اسلامی چاہیے جس سے نفاق اور منافقین دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کے رہ جائیں۔ یہ اپنی دعا خدا نے ہماری زبان پہ جاری کروائی رمضان کی ہر تاریخ کو یہ دعا پڑھنا. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ یہ ہوتا کیسے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِ خُدَاوَنْدَا, اور ہمیں قرار دینا ان لوگوں میں جو اس حکومت میں ساری دنیا کو تیری اطاعت کا پیغام دیں, داعی بنے, انوائٹ کریں, میسج پہنچائیں, دعوت دیں. وَالْقَادَةُ إِلَىٰ سَبِيلِ, اور ہمیں ایسا بنانا کہ خود بھی تیرے راستے پہ چلے, خالی دوسروں کو دعوت ہی نہ دے دے, پھر خود بھی چلیں. یہ دو چیزیں بتائیں. پھر رزلٹ بتایا, وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, اور اس حکومت کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی بھی ساری اچھی چیزیں دے دینا اور آخرت کی بھی ساری اچھی چیزیں دے دینا. پانچ جملے ہیں. پہلے آپ نے خود دعا مانگی, خداوندہ ہمیں شوق ہے. دیکھیے, ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ حکم دے مانے, لیکن بہت مجبوری کے عالم میں. جیسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ واجب, روزے رکھتے ہیں بس مارے بندے رکھ دیتے ہیں واجب. نہیں, شوق ہے اے خدا. حکومت اسلامی خالی یہ نہیں کہ تو چاہتا, ہم چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم ہو جائے. دوسرا جملہ یہ, اور یہ ایسی حکومت ہو جس سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے, خالی اسلام کو بھی نہیں, ہمیں اور آپ کو بھی عزت ملے. اور آخری جملہ کیا, اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بہترین چیز مل جائے. یہ وہی دعا جملہ ہے جو قرآن کی آیت تھی, ربنا آتنا فی دنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ. مگر ان دو کے بیچ میں جہاں کبھی شوق دلایا, جہاں کبھی فائدے دکھائے, ایک انسینٹیو پیدا کیا, ایک جھلک دکھائی, اس کے بیچ میں ریسپانسبلٹی رکھ دی, اور ہمیں ایسا بنا کہ ہم دنیا کو تیرے راستے پہ لائیں, دعوت دے کر, اور خود بھی تیرے راستے پہ چلیں. دعوت تلوار سے نہیں دی جاتی, دعوت تبلیغ سے دی جاتی. یہ لفظ دعوت قرآن میں کئی جگہ آیا, داعی الی اللہ, اس کا مطلب ہی, اس کا ان شارٹ کہہ رہا ہوں, تلوار نہیں, زبانی تبلیغ. تو کیا کہا کہ تمہیں ایسا بننا کہ ساری دنیا کو کنوینس کر کے, تبلیغ کر کے اس امام کے راستے پہ لانا. تو اس کے لیے تو نالج چاہیے نا, اس کے لیے تو معلومات چاہیے نا. پورے رمضان میں بتایا کہ امام زمانہ کی پریپریشن دو چیزیں, خود اپنے آپ کو غیبت میں اللہ کے راستے پہ چلاؤ, اور اتنی نالج حاصل کرو کہ جس کے ذریعے دنیا کو بھی اللہ کے راستے پہ لاؤ. پریپریشن آف ظہور میں یہ بہترین ذمہ داری ہے, اور یہ اگر ادا نہ کی تو باقی ساری تیاریاں آپ کی بیکار. جیسا یہودی ہر تیاری کی تھی, سنسیئر یہودیوں نے, سب بیکار, پانی پھر گئے. خالی بیکار نہیں, اینٹی کلائمیکس ہو گیا, امام کے اگینسٹ چلے گئے, کیونکہ سب کچھ کیا تھا, اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو شریعت سے اویئر نہیں کیا, جس کے نتیجے میں بعد کے حکمرانوں نے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر انہیں پیغمبر کے اگینسٹ کر دیا. جناب صفیہ بنت حی کے والد حی ابن اختب سردار مدینہ تھے. خود جناب صفیہ جو بعد میں رسول خدا کی بیوی بنی کہتی ہے, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے رسول سچا, لیکن اگر اس کو مان لو گے تو تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی. تو سچا ہے لیکن نہیں ماننا ہے, اور قوم کو گمراہ کرنا, اور قوم اس لیے گمراہ ہو گئی کہ اس کے پاس پراپر نالج نہیں. تو بہترین تیاری امام زمانہ کیجیے, اور یہ تیاری رمضان سے بہت ریلیٹڈ. رمضان کا ایک موڈ بنایا جاتا ہے, ایک ایٹماسفیئر بنایا جاتا ہے. آپ ایسے کفر کی دنیا میں کہ خالی اذان ہی سے محروم نہیں ہے, بلکہ روزوں کے اس ماحول سے بھی محروم, لیکن اپنا ماحول بنائی. بہت قریب آ گیا رمضان, پورے مہینے یہ دعا پڑھیے, اور اس کے ذریعے یہ پیغام فریش کرتے رہیے, ریفریش, کہ کیا بیسک تیاری آپ سے چاہتا ہے اسلام امام زمانہ کے. دوسری بات یہ کہ امام کی حکومت سے تھوڑا پہلے, آفٹر ظہور, بفور اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ, ایک کرائسس کا پیریڈ آئے گا. فاقے بھی ہوں گے, زحمتیں بھی ہوگی. رمضان اس کی ٹریننگ, رمضان اس کی ٹریننگ ہے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کو تیار, تاکہ اتنا ٹرین ہو جاؤ کہ جب امام آ جائیں اور حالات ایسے ہوں کہ نہ ہو کھانے پینے کا, تب بھی تمہارے لیے کوئی پرابلم نہ ہونے پائے. اور ماہ رمضان یہ بھی ہم سے چاہتا کہ ہم صحیح روزہ رکھیں, بینیفٹ ہوتا ہے صحیح روزے کا. چنانچہ اس کے مسئلے جتنے آپ پڑھ سکیں اور حاصل کر سکیں پڑھیے اور حاصل کیجیے. فی الحال آج کی تقریر ابھی ڈیڑھ گھنٹے کی نہیں ہوئی, چند منٹ باقی ہیں. میں بہت زیادہ اسپیڈ بھی میں نے کی, ادھر ادھر بھی نہیں ہٹا, پھر کافی وقت گزر گیا. چند مسئلے مجھ سے پوچھے گئے ہیں, بہت جلدی جلدی اس کا جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ جب پورا ٹاپک ہی تھا کہ یہ چیزیں سیکھنا, تو کم از کم تقریر کو مکمل کیا جائے ان میں سے دو تین باتوں کا تذکرہ کر کے. جیسے اگر آدمی نماز کی اہمیت بتا رہا ہو, وقت نماز آ گیا, ایک نماز پڑھ کے یاد آئے کہ چلیں جو بات ابھی ہوئی ہے ذرا سر تذکرہ ہو جائے, میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا, مجھے خود بھی اندازہ ہے کہ آپ کو رمضان کی تیاری کرنا ہے. پہلا سوال یہ کہ اگر یہ مسئلہ صحیح ہے کہ روزے کا وقت صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک ہوتا, تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ امساک کا وقت 7 یا 10 منٹ پہلے؟ ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انتہائے سحر, یہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے امساک. دونوں لفظ عربی کے ہیں, امساک کے معنی روکنا. تو وقت امساک کا مطلب وہ ٹائم جب آپ کو اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے روک لینا. تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب روزے کا وقت صبح کی اذان سے شروع ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے 7 منٹ یا 10 منٹ پہلے امساک کرو, یعنی کھانا پینا چھوڑ دو؟ ہاں, اس کا جواب سنیے. روزے کا وقت صبح کی اذان سے نہیں ہوتا, یعنی اگر اس میں غلط فہمی نہ ہو تو فرض کیجئے کہ نماز کا وقت آ گیا, ایک آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اذان آدھے گھنٹے کے بعد, تو کہے گا کہ وقت تو اذان سے شروع ہوتا ہے, جب میں اذان دوں گا تب تک کھا سکتا ہوں. نہیں, اسی لیے اصل جملہ یہ کہ روزے کا وقت ہوتا ہے صبح سے ڈان, جب ڈان اپیئر ہوتی ہے وہاں سے روزے کا وقت آ گیا. اگر آپ کے پاس 100% یا 99% ایگزیکٹ کیلکولیشن کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ڈان ہوئی, تو امساک کا وقت اس سے صرف 2 منٹ پہلے, تو 2 منٹ بھی احتیاط, اور نماز کا وقت اس کے صرف 2 منٹ بعد. ہوتا یہ ہے کہ صبح کی نماز کے جو ٹائمنگ ٹائم ٹیبل وغیرہ میں بنائے جاتے ہیں یہ اتنی ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں ہوتی. کیلکولیشن والا بھی کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ایگزیکٹ کیا ہے لیکن 2-4 منٹ کا فرق پڑ سکتا. تو اب جو ٹائم صبح کی نماز کا دیا گیا یہ 100% کنفرم نہیں ہے کہ یہی صحیح ٹائم ہے یا یہ کہ اس سے 2-4 منٹ پہلے آ چکا تھا. تو اب جو مارجن رکھ کے ٹائم ٹیبل بنائے جاتے ہیں, دیکھیں نارملی ٹائم ٹیبل اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ جو صحیح وقت ہوتا ہے اس کے اندر بھی 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھو. تو اب انصاف کا وقت اصل ڈان سے 5 منٹ پہلے, لیکن چونکہ اصل ڈان کا وقت تو ہم نے لکھا ہی نہیں ہے آلریڈی, اس کے اندر 5 منٹ کا ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے, تو 5 اور 5 مل کے یہ 10 ہو جاتے ہیں. ورنہ بہت شارٹ کر دوں اس لیے کہ مجھے خود لگا کہ آپ الجھ گئے. جو صحیح فجر کا وقت ہے, نماز کا وقت, وہ اگر آپ کو پتا چل جائے تو اس سے صرف 2 منٹ پہلے تک آپ کی سحری چل سکتی ہے, انصاف اس کے 2 منٹ پہلے شروع ہو, اور ٹھیک اس کے 2 منٹ کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, بلکہ شاید اور کم کر لیں, 1-1 منٹ بھی چل جائے اگر بالکل ایکزیکٹ ٹائم پتا چلے. کیونکہ عام طور پہ پتا نہیں چلتا, اس لیے ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ 2-4-5 منٹ کے لیے اپنا روزہ کیوں خراب کرو. کیونکہ مسئلہ شرعی کہ اگر آپ کھاتے پیتے رہے چاہے لیک آف نالج کی وجہ سے اور روزے کا وقت شروع ہو گیا تو یہ روزہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے, اس کی قضا بھی کرنا ہے. تو ہم نے کہا صرف 5 منٹ میں ہم اور کیا کھا لیں, کتنا کھا لیں گے, 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر تاکہ کم از کم یہ تو یقین ہو جائے. جیسے اگر ایک ٹائم ہے کہ اتنے بجے ٹرین یہاں سے چھوٹے گی, احتیاط ہم 1 منٹ پہلے جاتے ہیں, اور بہت اہم سفر ہے تو 5 منٹ پہلے جاتے ہیں, کیونکہ ٹائم یہی ہے اور ہم کو پتا ہے کہ میلبرن کی ٹرین بالکل ٹائم کے اوپر جایا کرتی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری گھڑی غلط, ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے 1-2 منٹ جلدی چلی جائے, اور یہ ہو بھی چکا ہے میرے ساتھ, میں کسی اور کی بات بھی نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں. تو ذرا سا 1-2 منٹ کا جو مارجن انسان عام زندگی میں رکھتا ہے وہی اس میں بھی رکھا جاتا ہے, لیکن یہ 2 منٹ کے بدلے 10 منٹ اس لیے ہو گئے کہ ہمیں ایگزیکٹ ٹائم ہی نہیں پتا. جیسے اب آپ کو اندازہ نہ ہو کہ سینٹ البن سے ٹرین 5:20 پہ جائے گی کہ 22 پر جائے گی, تو آپ ذرا احتیاطاً 2-4 منٹ اور پہلے جائیں گے. یہی مسئلہ کہ جب کبھی دنیا اس قابل ہو جائے, کیونکہ پاکستان انڈیا میں ایگزیکٹ ٹائم معلوم ہو جاتا اس لیے وہاں 2 منٹ کافی, یہاں پہ اب تک جو مسلمان ابھی یہاں ہیں پرابلم ہے کہ ڈان کسے کہتے ہیں, یہ خود ایک مسئلہ, اس لیے یہ اتنی احتیاط کی جاتی ہے ورنہ 2 منٹ بہت. سوال نمبر 2 کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کی عمریں کم بتاتے ہیں, کیا یہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جی نہیں, یہ بھی حرام. بچہ خود بتائے کہ میری عمر کم ہے تو چونکہ نابالغ ہے تو جائز, لیکن اگر اس کے والدین بتائیں تو حرام, اور ہوتا الٹا, والدین کم بتاتے ہیں بچے معصوم بھولے والے, انہیں کیا پتا ہوتا ہے کہ باتیں چھپانے کی, وہ صحیح بتا دیتے ہیں. ارے چلے اپنی عمر صحیح بتا دو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ماں کی عمر بھی صحیح بتا دیتے ہیں, جسے چھپانے کے لیے 30 سال کی عورت بھی سالگرہ میں 18 ہی موم بتیاں لگاتی ہے. تو یہ بہرحال نابالغ بچہ اگر بول دے تو شاید جائز, لیکن والدین بچے کی عمر کم بتائیں تب بھی حرام, الا یہ کہ واقعاً کوئی بہت بڑی ایسی مجبوری پیش آ رہی ہے, تو بہت بڑی مجبوری,
خصوصاً کافر ملکوں میں، کہ عمر کم بتانے سے کچھ رعایت ملے گی اور مالی حالت ایسے ہیں کہ رعایت بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اس جملے میں ہزاروں مسئلے چھپے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. آخری سوال اس پرچے کا یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران یہ شک ہو گیا کہ میں سجدہ بھول گیا ہوں تو کیا حکم ہے؟ آگے انہوں نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ جو پوچھا ہے یہ کچھ اور ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نماز کے بیچ میں شک ہوا کہ میں سجدہ بھول گیا ہوں، یعنی پتہ نہیں میں بھولا ہوں، کہ شک کہتے ہیں، کہ دونوں پہلو. اس میں تو یہ ہے کہ اگر اگلی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے یہ شک ہوا تو پلٹ کے وہ سجدہ کر لیجیے، اور رکوع میں جانے کے بعد شک ہوا، کیونکہ سجدوں کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے، پھر الحمد اور قل اللہ اور رکوع. اگر خالی شک چل رہا ہے کہ پتہ نہیں سجدہ بھولا کہ نہیں بھولا، تو نیکسٹ رکن میں داخل ہونے سے پہلے شک ہو تو شک پہ توجہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور اگر نیکسٹ رکن میں داخل ہونے کے بعد شک ہو تو سمجھیں گے نماز صحیح، اور سجدوں کے بعد نیکسٹ رکن رکوع کہلاتا ہے، اگرچہ بہت دیر بعد آتا ہے الحمد کا سورہ دوسرا سورہ لے کے. اور ایک سوال یہ کہ ہم نے سجدہ بھول گئے ہم رکعت میں، ہم کو یاد آ گیا کہ سجدہ ہم سے چھوٹ گیا، یاد آ گیا، تو نماز ختم کرتے ہی اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال لائیں کہ وہ بھولا ہوا سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ کیجئے، خالی سجدہ، گئے ساتوں آزا زمین پہ رکھا سبحان رب العالی کا، سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر خالی سجدہ، نہ تشہد نہ سلام نہ تکبیر کچھ نہیں، اور اس کے بعد دو سجدے صحف کے کر لیجئے. اگر یقین ہو گیا 100% کہ میں غلطی کر گیا ہوں، اور جہاں تک شک ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے جو آپ نے ابھی سن لیا. اس کے بعد دو تین سوال زیادہ نہیں، زیادہ سوالات کے جوابات، سوال تو کئی لیکن وہ روزے سے متعلق ہیں، تو وہ آئیں گے انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں جو سٹرڈے کو ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان میں سنڈے کے لیکچرز نہیں ہوں گے. یہ پروگرام کی تفصیل ابھی پتہ چلے گی. ایک آخری مسئلہ سن لیں، نیکسٹ لیکچر جب بھی ہوگا اس سے پہلے ایک ہی مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس جمعے کا، جمعرات کو ہے 29 شعبان اور جمعے کو ہے یا 30 شعبان یا پہلی رمضان، وہ دن جس دن چانسز ہوں کہ شاید پہلی شروع ہو گئی اور چانسز ہوں کہ شاید ابھی شعبان ہی کا 30 چل رہا، اس کو اسلام میں کہتے ہیں یوم الشک، شک کا دن. شک والے دن آپ پر روزہ رکھنا واجب نہیں، چاہے کافی امکان لگ رہا ہو کہ شاید آج چاند ہو گیا ہو، لیکن چونکہ کنفرم نہیں ہے تو آپ چاہیں تو اس دن روزہ نہ رکھے، کھاتے پیتے رہے. بعد میں اگر اطلاع آئی کہ روزہ ہو گیا تھا، آپ نہ گناہگار ہیں نہ کوئی پینلٹی دینا. البتہ وہ جو روزہ چھوٹ گیا رمضان کے بعد، سال میں کبھی بھی اس کی قضا کر لیں، لیکن بہتر یہی کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر بعد میں خبر آئی تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن قضا کرنا ہوگی، اسے بچنے کے لیے اگر شک والے دن روزہ ہی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ اچھا. لیکن شک والا دن، شک والا دن سے مطلب ہے جس دن برابر کے چانسز ہو، شاید 38 شعبان ہے شاید پہلی رمضان ہے، وہ دن، اس دن رمضان کی نیت سے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. جب تک کہ کنفرم نہ ہو کہ آج رمضان ہے، رمضان کی نیت سے روزہ حرام ہے، اور غلط بھی ہے، حرام بھی ہے گناہ لگو، غلط بھی ہے. یعنی اس دفعہ جمعے کے دن 30 شعبان آپ نے رمضان کی نیت سے روزہ رکھ لیا، بعد میں پتا چل گیا کہ واقعا رمضان ہو بھی گیا تھا تب بھی روزہ غلط ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا، گناہ الگ ملا، روزہ الگ غلط ہوا. یوم الشک کو روزہ واجب نہیں، اور اگر بعد میں پتا چلے کہ روزہ تھا تب بھی آپ پہ کوئی گناہ نہیں، اور اگر روزہ رکھیں تو اچھا ہے لیکن رمضان کی نیت سے نہیں رکھیں، پھر کس نیت سے رکھیں؟ چار نیتوں میں سے جو آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں. سنت کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر اگر افطار سے پہلے پہلے پتا چلے کہ یہ رمضان کا، اسی وقت نیت بدل لیجیے، اور اگر افطار کے بعد 2-3 بعد پتا چلا تو اللہ خود بخود اس کو بدل دے، پھر تو آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا. لیکن جس پر قضا روزہ باقی ہے وہ سنت روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یا تو اس دن آپ سنت روزہ رکھ لیں اگر آپ پہ کوئی قضا نہیں، ورنہ شک والے دن قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیں. اگر افطار سے 1 پہلے بھی پتا چلے کہ چاند ہو گیا تھا تو وہی نیت کر لیجئے، بس یہی رمضان مان لیا جائے گا رمضان، اور اگر بعد میں پتا چلا تو خود بخود اللہ اس کو بدل دے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ منت کا کوئی روزہ رکھ لیجیے، یا اگر پہلے سے کوئی منت یا اسی دن کے لیے کوئی منت مان لیجیے، جمعرات کو منت مانی ہے کہ میں اللہ سے منت کرتا ہوں کل کا روزہ رکھوں، بالکل منت کی نیت کر لیجیے، وہاں بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ اگر افطار سے پہلے اطلاع مل گئی آپ دل میں خیال لے آئیے یہ رمضان، بعد میں پتا چلا آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں، اللہ کر لے گا. چوتھا طریقہ اور یہ بہت اہم، ایک لفظ آتا ہے اسلام میں ما فی الذمہ، ما فی الذمہ،
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت جو میری ریسپانسبلٹی، یہ بہت اہم لفظ ہے، کئی جگہ کام آتا ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ 30 شعبان کو روزہ رکھیں کہ روزہ رکھتا ہوں ما فی الذمہ، نہ سنت کی نیت کی، نہ قضا کی، نہ منت کی، نہ رمضان. ما فی الذمہ کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت جو میرے اوپر ہے، یعنی اگر رمضان شروع ہو گیا، مجھے تو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہوگا نا، اگر آپ نے یہ اللہ کو نہیں پتا تو آپ کو روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، پھر روزے تو مسلمان رکھتے ہیں نا. تو خیر، ما فی الذمہ، اگر رمضان شروع ہو گیا اللہ کو پتا ہے تو یہ میرا رمضان کا روزہ، اور اگر ابھی رمضان نہیں شروع ہوا تو یہ اس وقت میرا قضا کا روزہ، اگر میرے ذمے کوئی قضا. ما فی الذمہ ہر اس موقع پہ کام آنے والی نیت، جہاں پہ آپ کنفیوز ہیں، آپ صبح کو اٹھے، ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہے نہیں، کنفیوز ہیں کہ کہیں فجر کی نماز قضا تو نہیں ہو گئی ہے، شاید باقی ہے وقت، یا ادا یا قضا کیا نیت کریں گے؟ ما فی الذمہ، نماز فجر پڑھتا ہوں ما فی الذمہ، ادا ہے تو اللہ اللہ ادا مان لے، قضا ہے تو اللہ قضا مان لے. یہ بہت کام آنے والی نیت ہے ما فی الذمہ. حج پہ آپ جا رہے ہیں، پہلے ایک حج کر چکے ہیں، دوسرے حج پہ جا رہے ہیں، اب دل میں یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ پہلا حج تو ایسے ہی کیا تھا کہیں غلط نہ ہو گیا تو اس کو ریپیٹ کرنا، شاید وہ صحیح ہو تو یہ سنتی حج، میں حج کرتا ہوں ما فی الذمہ، اگر پہلا حج غلط ہے تو اللہ اسی کو میرا پرانا والا واجب حج بنا دے، وہ بالکل صحیح ہے تو اس کو ایک دوسرا سنت حج مان لے. بہت جگہ یہ نیت کام آتی ہے ما فی الذمہ. تو 30 شعبان کو آپ قضا کی نیت سے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، منت کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی قضا نہیں ہے تو سنت کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سب سے بہترین ہے ما فی الذمہ. لیکن رمضان کی نیت سے نہیں رکھ سکتے. رمضان کی نیت سے آپ نے اگر 30 شعبان کو روزہ رکھا، یعنی جس دن کنفرم نہ ہو چاند، تو وہ روزہ حرام بھی ہے، گناہ الگ ملا، اور باطل بھی ہے، بعد میں رمضان نکل بھی آئے تو اس کو ریپیٹ کرنا. ایک آخری سوال اس میں یہ آتا کہ کیا اس نیت سے، ہاں ایک ما فی الذمہ کی نیت، کیا اسی نیت کو کھول کے ہم بنا سکتے ہیں کہ بھائی جمعے کے دن روزہ رکھتا ہوں، اگر آج شعبان ہے تو یہ شعبان کا بن جائے، رمضان ہے تو رمضان کا بن جائے. اکثر مراجع اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں ما فی الذمہ بن جائے گا، ما فی الذمہ کا روزہ صحیح، لیکن اگر آپ نے اسی کو کھول کے اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ میں آج جمعے کے دن روزہ رکھتا ہوں، اگر رمضان ہو گیا تو یہ رمضان کا بن جائے، شعبان ہے تو شعبان کا بن جائے. آغا سیستانی کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، آغا خمینی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن آغا خوی کہتے ہیں غلط اور حرام، اس لیے اس میں پڑھیے گی، اس کے بدلے ما فی الذمہ. یہ وہ مسئلے ہیں جس کی ضرورت فی الحال ہے. باقی روزے کے بیچ میں کھانا پینا، انجیکشن، دوا، جو استھما کے مریض ہیں ان کو ایک خاص قسم کا اسپرے لینا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تھوک ہے، بلغم ہے، پیسٹ ہے، یہ سب مسئلے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کو آ جائیں گے. جو پہلا روزہ ہوگا، یہاں کے حالات میں جمعے کے دن فوراً خبر آ جائے کہ چاند ہو گیا، ذرا مشکل لگ رہا. اگرچہ میرا ارادہ تو تھا یہ مسئلے 8-10 بیان کرنے کا، لیکن اب وقت نہیں ہے، تو یہ ہمارا ایام عزا کے بعد سے لے کر رمضان تک کا ٹرم مکمل ہوا، اور اس کے بعد رمضان کے پروگرام ہیں، بعد رمضان دوسرے نئے عنوانات دیے جائیں گے انشاءاللہ. اس دفعہ خاصی کوشش کی گئی کہ وقت کی پابندی رہے، اور کافی ہم نے اس پہ قابو پا لیا، لوگ آئے کہ نہ آئے، تقریر چلتی رہی، لیکن کوشش کی جائے گی کہ نیکسٹ ٹرم میں اگر میں یہاں رہا اور یہ سلسلہ چلا تو تقریر شروع کرنے کی طرح سے تقریر ختم کرنا بھی وقت کے اوپر ہو، تاکہ آپ حضرات کو اور ذرا آسانی ہو جائے یہاں پہ آنے کی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزے کی اہمیت کو معمولی نہ سمجھے. روزہ وہ عبادت ہے کہ 3 مرتبہ اگر آدمی یہ غلطی کرے تو واجب القتل بھی ہو جاتا، اور عبادتوں میں غالباً روزہ واحد عبادت جس کے لیے یہ حدیث آئی، اور یہی وجہ ہے کہ غیبت میں امام نے نماز کی اتنی فضیلت بتائی، خمس کی بتائی، روزے کے لیے کوئی الگ سے حدیث نہیں، کیونکہ آلریڈی روزے کے بارے میں وہ حدیث آ چکی کہ روزہ ارشاد پروردگار ہے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب کہ کسی فرشتے کے بس میں بھی نہیں ہے اس کا ثواب لکھنا. تو جو روزہ رکھتا ہے میں فرشتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کا ثواب تم نہ لکھو، اس کا ثواب میں خود لکھوں گا. ہمارے نام اعمال میں جتنی نیکی ہم کرتے ہیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے اس کو لکھتے ہیں، مگر روزہ وہ واحد عبادت کہ جس کا ثواب پروردگار خود ہمارے نام اعمال میں درج کرتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی طاقت سے باہر اس کا ثواب لکھنا، اتنا زیادہ ثواب ملتا. الصوم لی وانا اجاوز به، روزہ خاص میرے لیے رکھا جاتا، کیونکہ روزہ واقعا عبادت بھی ایسی کہ صرف روزہ رکھنے والا جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. ہزاروں چانس ملتے ہیں کہ آدمی ادھر ادھر آتے جاتے کہیں بھی اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، فرشتوں تک کو خبر نہ ہو. تو خدا کہتا ہے کیونکہ خاص میرے لیے اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی میں دوں گا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ امام خدا کا اتنا کہہ دینا میں وہ ساری تکلیف بھول گیا جو بھوک کی وجہ سے ہوئی جو پیاس کی وجہ سے ہوئی. ارے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے وہ تکلیف جب خدا کی طرف سے اتنا فرمان آ گیا کہ اے بندے اے روزے دار. یہ بھی ایک روایت تجھ سے براہ راست میں بات کرتا ہوں تیرا اجر براہ راست میں دیتا ہوں افطار کے وقت تیرے چہرے کو میں دیکھتا ہوں کچھ تو مانگ اس وقت جو مانگے گا تیری ہر دعا قبول کر دوں. عجیب عبادت. فضائل تو بعد میں آئیں گے لیکن میں اس کے بعد ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں. مگر صاحبان ایمان کو ایک ایڈوانٹیج اور حاصل ہے اور وہ یہ جو امام نے کہا نا کہ میں روزے کی بھوک اور پیاس کو بھول گیا جب یہ دیکھتا ہوں کہ پروردگار مجھے یہ دے رہا ہے روزے کے بدلے میں. ارے پھر اس بھوک کی اہمیت کیا اس پیاس کی اہمیت کیا. یقیناً اسکول کھلے آفیسز کھلے روزے یہاں پہ ٹائمنگ بھی زیادہ لیکن صرف ایک مہینے کی زحمت ایک مہینہ گزر جائے گا کھانے والے کا کھانا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا فاقے کرنے والے کا فائدہ اسے فاقہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن وہ اجر و ثواب آپ لے کے جائیں گے کہ امام کہتے ہیں کہ اس ثواب کے سامنے میں روزے کی تکلیف بھول جاتا اور محب اہل بیت کہتا کہ مجھے تو روزے میں تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو صرف 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہوں اور میں مانتا ہوں ان کو جو 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور 3 دن کے پیاسے بھی تھے لیکن اللہ رے پابندی شریعت اور مرضی پروردگار حسین کے خاندان کے کسی بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ چچا یا بابا ہم سے اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ یزید کی بات مان کیوں نہیں لیتے ہیں. اپنی پیاس کا اظہار کیا وہ فطرت انسانی ہے وہ روزے دار میں بھی پابندی نہیں ہے لیکن کوئی بچہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا خاص طور پر ان حالات میں کہ بار بار عمر سعد گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑاتا واتا ہے ابھی بھی ہماری بات مان لو کھانا بھی حاضر ہے پانی بھی حاضر ہے ابھی بھی ہماری بات تسلیم کر لو دنیا کا ہر دسترخوان بچے سن رہے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی حسینی گھر سے یہ نہیں کہتا کہ چچا آپ یہ بات مان کیوں نہیں لیتے مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. وہاں تو عجیب کیفیت و حالت ہے کہ جب قاسم چچا کے پاس آتے ہیں اور حسین پوچھتے ہیں بیٹا تجھے پتا ہے کل کیا ہونا موت آنا ہے تو قاسم کہتے ہیں اہلا من الاصل چچا یہ موت تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور جب شب عاشور خدا کبھی آپ کو کربلا لے جائے آج بھی کنویں کے نشان ہے جب شب عاشور سکینہ نے پیاس کی شکایت کی حسین نے کنواں تیار کر دیا سکینہ پانی حاضر ہے لیکن اگر پانی پی لے گی تو جو میرا مقصد ہے وہ ناکام ہو جائے گا. سکینہ نے کہا بابا یہ کنواں چھپا دیجئے آپ کی بیٹی پیاسی رہنے کو تیار ہے. کسی نے نہیں کہا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ اسی بھوک اور اسی پیاس کے عالم میں ہر بیوی نے اپنے جگر کا ٹکڑا قربان کیا ہر مجاہد نے اپنی جان دی لیکن ارباب عزا ایک منزل بڑی مشکل آئی اور وہ منزل تھی شام غریبہ جب یہ پانی کا سامان لایا گیا. ہمارے ہاں روایت ہے کہ زوجہ حر حاضری لے کے آئی میں اس تفصیلات میں نہیں پڑتا لیکن جب پانی آ گیا تو 3 دن کی پیاس نے سیدانیوں کو پریشان نہ کیا پانی دیکھا. اور ہر وہ آدمی جانتا جو کسی سے محبت کرتا کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اگر وہ کوئی چیز مانگتے دنیا سے چلا جائے اس وقت ہم اسے وہ چیز نہ دے سکیں جب بھی وہ چیز سامنے آئے گی اپنا مرنے والا یاد آ جائے گا. ہائے سب سے مشکل مسئلہ بیویوں کے لیے یہ نہ تھا کہ ہم 3 دن کے پیاسے ہیں مشکل مسئلہ یہ تھا کہ پانی آ گیا. لیلہ نے فریاد کی ہوگی اکبر بیٹا تو بابا سے فریاد کر رہا تھا پانی کے لیے پانی آ گیا. فروا نے کہا ہوگا قاسم بیٹا پانی آ گیا اور ذرا سوچئے رباط پہ کیا گزری ہوگی اے میرے لال اصغر 3 دن تک تجھے ماں کا دودھ بھی نہ ملا پانی پینے گیا تھا تیرے دغا کھا کے آیا. بس میرے مرحوم استاد یہ روایت پڑھتے تھے کہ جیسے ہی نگاہ پانی پر پڑی زینب کو پہلی مرتبہ جلال آ گیا. کربلا کے واقعے میں پہلی مرتبہ جلال آ گیا. سجاد آئے پھوپھی اماں پانی آ گیا ہے پانی نوش فرمائیے اور زینب نے جلال کے عالم میں کہا نہیں سجاد
نے کہا مجھے نہیں چاہیے پانی، آئے میرا حسین پیاسا چلا گیا، آئے میرا عباس پیاسا چلا گیا، زینب پانی نہیں پیے گی. سجاد نے بات دہرائی، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے. اور جب تیسری مرتبہ کہا زینب حیران ہو گئی، سجاد تو یہ پانی پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں اس لیے کہ اگر آپ پانی نہ پیئیں گی تو میرا بابا بھی پیاسا رہے گا. زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا کیا مطلب؟ کہا ذرا دیکھیے. ایک مرتبہ امامت کا ہاتھ پھیرا، زینب نے آسمان کو دیکھا، ایک بار جنت کی حوض کوثر آنکھوں کے سامنے آ گئی. کوثر کے کنارے رسول خدا بیٹھے ہیں، ساقی کوثر علی مرتضیٰ پانی کا جام لے کے آگے بڑھے. حسین تیرا امتحان مکمل ہو گیا، اب اس نے پروردگار آ چکا ہے، پانی پی لے. حسین نے بابا کے ہاتھ میں جام کوثر دیکھا، کہا بابا میں پانی نہیں پی سکتا. ایک مرتبہ بڑا بھائی حسن آگے بڑھا، میں پانی نہیں پی سکتا. نانا نے کہا بیٹا پانی پی لے. آج جوڑے نانا بھی پانی نہیں پی سکتا. ارے ماں آگے بڑھی، کلیجے سے لگایا، اے میرے لال اب تو خدا کی طرف سے ہی دن آیا، کہ اماں میں پانی نہیں پی سکتا. گھبرا کے فاطمہ نے پوچھا بیٹا کس لیے؟ کہا بھیا حسین کہتے اماں ابھی میری زینب پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے، آئے میرے بچے پیاسے رہیں، میں پانی نہیں پی سکتا. سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ نے پانی نہ پیا میرا بابا پیاسا رہ جائے گا. بس اب زینب کچھ نہ بولی، ایک بار پانی کا جام ہاتھ میں لیا، چاروں طرف دیکھا، سوتے ہوئے بچوں میں سکینہ کو ڈھونڈا، شانہ ہلایا، لے سکینہ بیٹی پانی آ گیا. ہائے پیاسی بچی، پانی دیکھا آگے ہاتھ نہ بڑھایا، تڑپ کے کہا پھوپھی اماں پانی آ گیا تو کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ ہائے میرا چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹی عباس تو نہیں آئے پانی پی لے. پھوپھی اماں مجھے کیوں دے رہی ہیں پانی؟ آپ بھی پیاسی، مارا باپ بھی پیاسی، بھیا سجاد بھی پیاسا. کہا بیٹی پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے. بس اداداروں رمضان کی ساری پیاس اور بھوک اس جملے کا تصور ذہن میں لاؤ، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس. بیٹا پہلے چھوٹوں کو پانی دیا جاتا ہے، تو سب سے چھوٹی ہے. بس یہ سننا تھا، سکینہ نے پانی لے تو لیا لیکن پیا ابھی بھی نہیں، اور پانی لے کے مختل کی جانب چلی. زینب کہتی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ ارے پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے. آئے میرا ننا علی اصغر، ارے میرا تین دن کا پیاسا اصغر، پہلے اسے پانی.
خدا بندہ تجھے رباب اور سکینہ کے اس ننے علی اصغر کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کی اس پیاس کا واسطہ، تجھے کربلا کی ان ماؤں کا واسطہ جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تیرے نام پہ قربان کر دی. بانیان مجلس، جو جو آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات آئے ہیں، اور کل مومنین اور مومنات کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، غم حسین کے سوا ہر غم اور پریشانی سے نجات دلا. پروردگارہ میدان کربلا کے انہی لاشوں، خصوصاً ششماہ علی اصغر کی ننی سی قبر کا واسطہ، جن مرحومین کے لیے آج کی مجلس ہے، انہیں، بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً تمام شہداء ملت جعفریہ کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگارا تیرے دین کو ضرورت ہو تو ہم میں سے ہر ایک کو رباب اور لیلا کی طرح اپنی اولاد تیرے نام پہ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. لیکن اس کے علاوہ ہر مومن اور مومنہ کو روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا ہمارے بعض بچوں نے وی سی ای اور دیگر بہت سے امتحان دیے، ان تمام کو دنیاوی امتحان میں اور ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی ان زحمتوں کا، ہمیں سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحوم سید معین الحسن، مرحوم سید محمود حسن، مرحوم سید افتخار حسین، مرحوم سید ابرار الحق، یہ وہ چار مرحومین ہیں جن کے لیے آج کی مجلس ہے. ان کے لیے آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں، ان کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، اور کل اموات مومنین اور مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم